السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، امين يا رب العالمين. سامعین محترم، رب کائنات کا بڑا شکر اور احسان کہ اللہ تعالی نے یہ ماہ مبارکہ جو کہ ایک مہمان کی صورت میں آتا ہے، اس کا آخری اشرہ ہم سب کو نصیب فرمایا ہے، جو کہ جہنم کی آگ سے خلاصی کا اشرہ ہے. اللہ سبحانہ وتعالی سے دل کی گہرائیوں کے ساتھ ہم سب کو یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالی اس ماہ مبارکہ کی برکت سے، اس آخری اشرے کی برکت سے ہمارے لیے بھی جہنم کی آزادی کا پروانہ وہ جاری فرمائے. اور الحمدللہ جتنے بھی حضرات و خواتین معتکف ہوئے ہیں مساجد میں اور خواتین اپنے گھروں میں، اللہ سبحانہ وتعالی سے یہ دعا ہے کہ جو بھی عظیم مقصد لے کے وہ بیٹھے ہیں اور اللہ کے در پر حاضر ہوئے ہیں، اللہ تعالی ان کی تمام دعائیں جو اپنے لیے، امت کے لیے، ہم سب کے لیے وہ کریں، اللہ تعالی ان کو شرف قبولیت عطا فرمائے. دور تر میں قرآن کی نشست میں الحمدللہ اسی کی تائید و نصرت سے سورۃ النور کا ہم نے کل مطالعہ شروع کیا. یہ ایک مدنی سورت ہے کہ جو کہ درمیان میں آئی ہے. ایک طویل مکی قرآن، ہم نے 14 مکی سورتیں اس کو سمجھا، اور یہ درمیان میں ایک مدنی سورت ہے. سورہ نور کے حوالے سے تمیدن جو باتیں عرض کی گئی تھیں کہ یہ 70 کے احکامات کے حوالے سے بڑی اہم سورت ہے، اور اس میں خاص طور پر شرعی پردے کے حوالے سے جو 70 کے احکامات ہیں، گھر کے اندر کے پردے کے معاملات وہ بیان ہو رہے ہیں. کافی احکامات ہیں کہ جو کل ہم نے سمجھے ہیں، کچھ انشاءاللہ آج بھی ہمارے سامنے آ جائیں گے. اسی طرح سے اس کی آیت نمبر 35 بھی کل ہم نے سمجھی، بہت ہی جامع مقام کے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان حقیقی اور اس کے جو دو کمپوننٹس ہیں ان کو بلیغ مثال کے ذریعے سے ہمیں سمجھایا، اور کفر حقیقی کی بھی مثالیں ہیں کہ جو کہ ہمارے سامنے آئیں. ابھی جو ساتویں رکوع سے اور آیت نمبر 51 سے ہم آغاز کر رہے ہیں، یہ وہ مقام ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالی دو طرز عمل ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں. ایک مومنانہ طرز عمل ہے، ایک منافقانہ طرز عمل ہے. یہ منافقانہ طرز عمل آیت نمبر 47 سے سورۃ النور کے اس کا آغاز ہوا تھا کہ یہ منافق جو کلمہ گو مسلمان تھے اور یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، لیکن یہ ہے کہ وہ ایمان لانے والے نہیں تھے، کیونکہ صرف ان کو زبانی کلامی وہ ایمان اقرار باللسان کے درجے پر حاصل تھا، لیکن عمل سے کوسو دور تھے. تو لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت ہے وہ ان پر بہت بھاری تھی. یہی طرز عمل بیان کرتے ہوئے اب مومنانہ طرز عمل کیا ہے، اس کے بالکل برعکس وہ ابتدان ہمارے سامنے رکھا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ یہ طرز عمل ہمیں اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، یہ مطلوب ہے. فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله، اور اہل ایمان کی بات تو بلا شبہ وہ یہ ہے کہ جب وہ اللہ اس کے رسول کی طرف بلائے جاتے ہیں، کوئی بھی امر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم آتا ہے، اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے، تو اہل ایمان کا طرز عمل یہ ہوتا ہے لیحکم بینہم، کہ تاکہ وہ ان کے درمیان جب وہ فیصلہ کرے، یعنی اللہ کے رسول اور جو بھی شریعت کے احکامات ہیں، جب بھی ان کی طرف وہ بلائے جائیں تو ان کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ ان یقولو، وہ یہ کہتے ہیں کہ سمعنا واطعنا، کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی. یہ مطلوب طرز عمل ہے. شرعی احکامات جو بھی الحمدللہ اس دور افتر میں قرآن کی نشست میں قرآن حکیم اللہ کی اس کتاب، اس کے احکامات ہمارے سامنے آ رہے ہیں، مطلوب طرز عمل یہی ہے. کہ لسن اینڈ اوبے، یہ وہ طرز عمل ہے کہ جو اللہ کو محبوب ہے. سمعنا و اطعنا، اللہ تعالی ہماری زبانوں سے بھی ہر حکم کے سامنے یہی الفاظ ہیں کہ جو کہ نکلیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی ہیں کہ جو کہ فلاح پانے والے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اب خاص طور پر اللہ اس کے رسول کی اطاعت جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی اہمیت کو اجاگر کیا جا رہا ہے کہ اس کا یعنی نتیجہ کیا ہے کہ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، وَيَخْشَ اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرے گا، وَيَتَّقِ، اور اسی کا تقوی اختیار کرے گا. فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، بس یہی ہیں کہ جو کامیاب ہونے والے. تو اگر سوال کیا جائے کہ اگر ہمیں کامیابی چاہیے تو اس کے لیے یہ تیر بہدف نسخہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے سانچے میں اپنے اعمال کو جو ہے وہ ڈھال دیا جائے. دو روایات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ایک روایت خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت ہے اس کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بخاری اور مسلم کی روایت ہے، متفق علیہ روایت. آپ فرماتے ہیں کہ من اطعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. ومن عصانی فقد عصی اللہ، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ریپرزینٹیٹو ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دنیا میں. اصل اطاعت تو ہے اللہ کی، لیکن اللہ کے بندے اس دنیا میں اس کی اطاعت کیسے کریں گے؟ اس کے لیے رول ماڈل کون ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں، اس کے نمائندے ہیں. لہذا فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. سورہ نساء میں بھی ہم یہ آیت پڑھ کے آ چکے کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی. اسی طرح سے ایک بڑی یعنی انوکھی ایک روایت ہے، یعنی دل کو لبھا دینے والی، بخاری کی روایت ہے. موقع ایک موقع صحابہ کرام موجود ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میرے تمام امتی وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے. خوشخبری دی اللہ کے رسول نے کہ میرے تمام امتی وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے، الا من ابا، جس نے خود انکار کر دیا جنت میں داخلے سے. تب صحابہ کرام کو بڑی حیرت ہوئی، اور بڑی حیرت سے انہوں نے پوچھا کہ میں یا با یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا بدبخت کون ہے اللہ کے رسول کہ جو خود جنت میں جانے سے انکار کر دے؟ تو اس پر اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ من اطانی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ تو جنت میں داخل ہو جائے گا، اور ومن اسانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی اطاعت سے گریز کیا تو بالکل ایسا ہے کہ جیسے اس نے خود انکار کر دیا جنت میں داخلے سے. اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. تو فرمایا کہ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، بس یہی ہیں کہ جو کامیاب ہونے والے ہیں. اب اس کے برعکس سائملٹینیس کنٹراسٹ ہے، فوراً اللہ تعالیٰ یعنی کنٹراسٹ کے طور پر ایک منافقانہ طرز عمل بھی ہے کہ جو کردار ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں. فرمایا کہ وَأَقْسَمُ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور یہ منافقین انہوں نے اللہ کی بڑی زوردار قسمیں کھائیں کہ لئن امرتہم لیخرجن، کہ اگر نبی آپ انہیں حکم دے تو وہ آپ کے ساتھ غزوے میں جہاد میں جو ہے وہ نکلیں گے لازمن. قُلْ لَا تُقْسِمُوا، تو نبی ان سے آپ ذرا فرما دیجئے کہ قسمیں مت کھاؤ، اطاعت معروفہ، اطاعت معروف طریقے پر کرو، یعنی باتیں نہ بناؤ، کام کرو کام. اور فرما ان اللہ خبیر بما تعملون، اور بے شک اللہ باخبر ہے اس سے کہ جو تم عمل کرتے ہو. لہذا تمہاری روش تو احد کے میدان میں بھی ہے کہ جو کہ نظر آ گئی، 300 ساتھیوں کو لے کر یہ عبداللہ بن ابئی وہ عین موقع پر جو ہے وہ پیچھے ہٹ گیا، واپس چلا گیا. لہذا قسمیں مت کھاؤ، کام کرو، اطاعت کرو معروف طریقے پر، اور بے شک اللہ تعالیٰ تو تمہارے اعمال دیکھتا ہے، باخبر ہے. قل اطیع اللہ و اطیع الرسول، نبی آپ فرمائیے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو صلی اللہ علیہ وسلم. فَإِن تَوَلَّوْا، اور پھر اگر تم نے اس اطاعت سے روگردانی کی، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، تو بلا شبہ کہ رسول پر تو اسی قدر ہے کہ جو ان کے ذمے لگایا گیا ہے، ان کا کام تو پہنچا دینا ہے، اور تم پر وہ لازم ہے کہ جو تمہارے ذمے لگایا گیا ہے. وَإِن تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا، اور دیکھو اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور ہمارے رسول کے ذمے نہیں ہے مگر صاف کھلا پیغام پہنچا دینا ہے. اب اس کے بعد یہ اہل ایمان کو دنیا میں خلافت کا جو بھی نظام ہے اس کا عطا کیا جانا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وعدے ہیں. یعنی تین وعدے ہیں کہ جو کہ کیے جا رہے ہیں، کن لوگوں کے ساتھ؟ کہ جو ایمان لائیں اور عمل صالح کا حق ادا کریں. تو تین وعدے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ وہ کر رہے ہیں. اگلی آیت میں, آیت نمبر 55 میں فرمایا کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات, اللہ نے وعدہ کیا ان لوگوں سے کہ جو ایمان لائے تم میں سے, وعملوا الصالحات اور جنہوں نے نیک اعمال کیے. تو لہذا دو شرائط ہیں, ایمان اور نیک عمل, اس کا حق ادا کرنا. تو پہلا وعدہ کیا ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ, تو اللہ لازمن تمہیں زمین میں استخلاف عطا فرمائے گا, خلافت ہے کہ جو کہ تمہیں عطا فرمائے گا. کما استخلف الذین من قبلہم, کہ جیسے کہ ان کے پہلے لوگوں کو خلافت وہ عطا فرمائے, دین میں یعنی زمین میں استخلاف عطا فرمایا. یہ وہ نظام ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیشہ سے اپنے بندوں کے لیے پسند کیا ہے. یعنی زمین پر اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنا کر انسان کو بھیجا تھا. ازل میں وہ واقعات ہم پڑھ رہے, انی جائل فی الارض خلیفہ, فرشتوں سے کہا تھا ازل میں کہ میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ, خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ وائس جرنٹ, یعنی وائس جرنسی ہمارے لیے پسند کی اللہ تعالیٰ نے. سوورن تو اللہ ہے, وائس جرنٹ ہم ہیں زمین پر. اللہ حاکم ہے, حکم وہ دے گا, ہم محکوم ہیں, ایز اٹ از حکم کو ریسیو کریں گے اور اللہ کی زمین پر اس کو امپلیمنٹ کریں گے. یہ ہے وہ خلافت کا نظام. اور یہ ہے کہ وہ جو پانچ ادوار والی روایت بھی آپ کو سنائی تھی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا دور وہ نبوت کا دور ہے, جب تک اللہ چاہے گا رکھے گا, جب چاہے گا اسے اٹھا لے گا. تو نبوت کا دور اس سے ہم گزر چکے. پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا خلافت علی منہاج النبوہ, نبوی طریق پر وہ خلافت کا نظام آئے گا, وہ خلافت راشدہ کا دور وہ بھی ہے کہ جس سے ہم گزر چکے. پھر آپ نے فرمایا ملکن عابدن, وہ کاٹ کھانے والی حکومت ہے کہ جو کہ تیسرا دور بنو عباس بنو امیہ کا دور, یعنی خلافت وہ ملوکیت میں تبدیل ہو گئی, اس دور سے بھی ہم گزر گئے. پھر آپ نے فرمایا ملکن جبرین, وہ جبری دور آئے گا, غلامی کا دور. تو لہٰذا وہ دور بھی ہے کہ جو کہ انگریز کی براہ راست جو غلامی ہے اس سے ہم نکل گئے. یہ الگ بات ہے کہ تہذیب کی غلامی میں اس وقت ہم بھی ابھی تک موجود ہیں, اللہ تعالیٰ اس سے بھی ہمیں نکال بھار کرے. اور پھر آپ نے پانچواں دور فرمایا کہ خلافت علی منہاج النبوہ, دوبارہ سے وہ نبوی طریق پر وہ خلافت کا دور ہے کہ جو کہ آئے گا. ثم سکتا, راوی کہتے ہیں اس کے بعد آپ خاموش ہو گئے, مطلب کیا ہے کہ پھر قیامت ہے. تو لہٰذا یہ قیامت سے پہلے پہلے خلافت پر مبنی وہ نظام نبوی طریق پر, وہ نبوی منہج پر جو ہے وہ آئے گا لازمن. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشن گوئی ہے. اور بہرحال اللہ تعالیٰ یہ ہمیں عقل عطا فرما دے. آج تو یہ مت ماری گئی ہے ہماری کہ وہ مغرب کا عطا کردہ وہ جمہوری نظام, اللہ معاف کرے, یہ سب سے بڑی بغاوت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہے کہ اللہ کی حاکمیت نہیں, عوام کی حاکمیت, عوام کی حاکمیت. اب اندازہ کیجیے, یعنی وہ ایک گن جو کہ بادشاہت کے نظام کے تحت پہلے ایک شخص پر تھا, اب وہ گند ہے کہ جو کہ کئی لوگوں میں ڈیوائیڈ کر دیا کہ وہ ایک شخص پہلے بادشاہ بن کے جو چاہے فیصلے کرتا تھا, اب فیصلے کون کر رہے ہیں؟ عوام. پاپولر سوورینٹی کا تصور, اللہ حاکم نہیں, عوام ہے کہ جو کہ حاکم. اور یہ جمہوری نظام کی دلدادہ ہر ایک کی زبان پر آپ دیکھیں, سارے اس حمام میں جو ہے وہ ننگے ہیں, ہر کوئی جمہوری نظام, جمہوری نظام, جمہوری نظام. وہ بھائی وہ خلافت کا نظام ہے کہ جو اللہ نے دیا ہے. اقبال نے بھی دیکھیں کس طرح سے اس جمہوری نظام جو کہ مغرب کا عطا کردہ ہے اس پر رد ہے کہ جو کہ کہی تھی. اس نے کہا تھا کہ تو نے دیکھا نہیں مغرب کا یہ جمہوری نظام, چہرہ روشن اندرون چنگیز سے تاریخ تر, یعنی چہرہ روشن ہے, بڑا خوشنما ہے یہ جمہوری نظام, لیکن اندرون چنگیز سے تاریخ تر. اور یہ جو چنگیزی اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے اس جمہوری نظام کے تحت, اللہ تعالیٰ معاف فرمایا. سب نے دیکھا نا رمضان المبارک کا مہینہ کتنا بابرکت مہینہ ہے, لیکن اس میں گالم گلوج بھی ہو رہی ہے اسمبلیوں میں, کیا حال ہو رہا ہے پوری دنیا میں رسوائی, اسی طرح سے لوٹے مارے جا رہے ہیں, جوتے مارے جا رہے ہیں, ہاتھا پائی ہو رہی ہے. یعنی وہ خلافت کا نظام کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمن ابو جہل کے لیے دعا کر رہے ہیں, اس کے لیے دعا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے, لیکن ہمارے ہاتھ رکنے کا نام لے رہے ہیں, زبان ہے کہ جو کہ دراز ہو رہی ہے. اور کس طرح سے اس جمہوری نظام میں یعنی بالکل ریوڑ کی طرح, بیر بھگڑیوں کی طرح, جس طرح سے مارکیٹ میں گائیں بکریوں کو خریدا جاتا ہے ایک ریوڑ ایک جگہ سے اور دوسرے ریوڑ میں جا کر اس کو پھینک دیا جاتا ہے, تو لہٰذا خرید کے یہی نظام چل رہا ہے. ایک کروڑ میں ایک شخص بکا یہاں سے نکلا اور دوسرے نے اس کو خرید کر اپنے ریوڑ میں شامل کر لیا, اپنے استبل میں اس کو باندھ دیا. یہ یعنی وہ نظام ہے اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے، یہ خلافت کا نظام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے. اس حوالے سے تو خیر باتیں بہت ہو سکتی ہیں لیکن وقت کی کمی اختصار، تو لہٰذا اس اعتبار سے دو کتابیں میرے لیے میرے پاس اس وقت رکھی ہوئی ہیں، مکتبے پہ انشاءاللہ اویلیبل ہوں گی. استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ انہیں غریب کے رحمت کرے، ان کے جو بھی تجزیے ہیں آج پوری دنیا اس سے مستفید ہو رہی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ واقعتاً جو نگاہ ان کی تھی خاص طور پر اس پورے نظام کے حوالے سے، جو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے کہ اس کے بندے وہ اس نظام کے تحت چلیں، یہ پاکستان میں نظام خلافت کیا، کیوں، کیسے، یعنی جو سوالات ذہن میں اٹھ سکتے ہیں اور آپ کے ذہنوں میں بھی ہوں گے، تو انشاءاللہ تسلی بخش جواب انشاءاللہ اس کتاب میں مل جائے گا. اسی طرح سے خلافت کی حقیقت اور عصر حاضر میں اس کا نظام، وہ کیسے جو ہے وہ یہ خلافت کا نظام عصر حاضر میں وہ قائم ہوگا، یہ دو کتابچے ہیں انشاءاللہ بہت مفید ہیں، ضرور اس کو آپ حاصل کیجئے اور گھر کی زینت بھی بنائیے، تحفوں میں جو ہے وہ دیجئے. اس وقت تو یہ بہت ضرورت ہے جس کیفیت سے ہم گزر رہے ہیں اور جو بھی اس وقت جو دھندے چل رہے ہیں، اس میں یہ دو کتابیں انشاءاللہ تحفتاً اس کو عام کرنے کی بہت ضرورت ہے. اللہ تعالی ہمیں استفادے کی توفیق دے اور یہ رہنمائی ہمارے اوپر جو ہے وہ واضح فرمائے کہ اللہ وعدہ کر رہا ہے ان لوگوں سے کہ جو تم میں سے ایمان لائیں اور جو نیک عمل کریں، نمبر ایک، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، وہ تمہیں لازمن زمین میں استخلاف عطا فرمائے، کم استخلف الذین من قبلہم، کہ جیسے تم سے پہلے لوگوں کو استخلاف بخشا تھا. نمبر دو، دوسرا وعدہ، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ، اور تمہیں لازمن تمہارے لیے تمہارے دین میں تمکنت عطا فرمائے گا، تمہارے دین کو جو ہے وہ غالب کر دے گا. اللہ ارتضی لہم، وہ دین کے جو اس نے تمہارے لیے پسند کیا ہے. یہ بات ہم نے سورہ مائدہ میں پڑھی نا کہ وَرَدِیتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ تعالیٰ نے اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند کیا. یہ دین صرف یہ نماز روزہ حج زکات کا نام نہیں، بلکہ دین جو ہے وہ چھ چیزوں کا نام ہے. آپ کو یاد ہوگا سورہ آل عمران کے آیت نمبر 19 میں یہ وضاحت دین کی آئی تھی چھ چیزوں کے حوالے سے. انفرادی گوشہ انسانی زندگی کا، اس میں عقائد بھی ہیں، عبادات بھی ہیں، رسومات بھی ہیں، اس میں بھی کامل ہدایات دین اسلام وہ دیتا ہے. پھر اس سے آگے بڑھ کر جو اجتماعی نظام ہے، کلیکٹو سسٹم، اس میں پولیٹیکل سوشو اکنامک سسٹم، تینوں لیولز پر ریولوشنری تھیوریز ہیں کہ جو کہ دین اسلام کی. لہٰذا یہ ہے کہ یہ وہ دین اس کو تمکنت عطا کرے گا، غلبہ عطا فرمائے گا کہ جس کو اللہ نے تمہارے لیے پسند کیا ہے. تیسرا وعدہ، وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور پھر اللہ تعالیٰ خوف کے بعد لازمن امن ہے کہ جو کہ لے کر آئے گا، یعنی خوف کو بدل دے گا امن سے. یا بدوننی، پھر وہ میری عبادت کر پائے. یعنی جب تک خلافت کا نظام دین کا غلبہ نہیں ہو جاتا، مکمل عبادت ممکن نہیں. جس طرح سے اس وقت کیفیت ہے دین، ہم پڑھ کر آئے نا سورہ مائدہ میں کہ چور اس کے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اس کے ہاتھ کاٹے جائیں. اب یہ آیت صرف تلاوت کے لیے تو نہیں ہے نا، ابھی ہم نے سورہ نور میں غیر شادی شدہ زانی کی سزا کیا پڑھی، کتنے کوڑے، 100 کوڑے ہیں کہ جو کہ مارے جائیں. تو یہ صرف تلاوت کے لیے ہے نہیں نا، تو کیوں، یہ ہے امپلیمنٹیشن کے لیے. اس وقت جو ہے وہ اسلامی نظام وہ نافذ نہیں، تو لہٰذا یہ سزائیں امپلیمنٹ ہمیں اس اسلامی جمہوریہ پاکستان سو کالڈ اس میں ہمیں نظر نہیں آتی. تو لہٰذا چاہے ہم انفرادی حیثیت میں جتنے جو ہے وہ عبادت گزار ہو جائیں، جتنے جو ہے وہ اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والے ہو جائیں، لیکن اجتماعی نظام اگر کافرانہ ہے، ظالمانہ ہے، فاسقانہ ہے، تو لہٰذا یہ ہے کہ پھر یہ عبادت بھی مکمل نہیں ہوگی، کیونکہ ہم اجتماعی نظام میں تو اللہ کی حاکمیت قائم ہی نہیں کر پا رہا، اس کے لیے کوئی جدوجہد نہیں کر رہا. تو لہٰذا یہ استخلاف اور یہ دین کا غلبہ ہوگا تو پھر صحیح معنوں میں وہ عبادت ہوگی، ورنہ یہ تو دھوکہ ہے. اقبال نے بھی کہا کہ باطل کے اقتدار میں تقویٰ کی آرزو، کتنا ہنسی فریب ہے کہ جو کھا رہے ہیں، بس اپنی من موجیوں میں لگے ہیں کہ بھائی تراویح ہو رہی ہیں الحمدللہ، سالانہ حج ہو رہے ہیں الحمدللہ، عمرے ہیں کہ جو کہ کیے جا رہے ہیں کثرت کے ساتھ الحمدللہ، ہاں سودی نظام پورا چل رہا ہے زور و شور کے ساتھ، اللہ اس کے رسول سے جنگ ہے کہ جو کہ جاری ہے، گھر میں بے پردگی ہے کہ جو کہ رائج ہے، کوئی پرواہ نہیں، لیکن بہرحال انفرادی حیثیت میں سارے عبادات چل رہی ہیں، خوش ہیں. تو بھائی یہ خوشی نہیں ہے، یہ تو جزوی عبادت، اللہ کو پسند نہیں ہے پارشل اوبیڈینس. انٹر انٹو اسلام کمپلیٹلی، ادخلوا فی السلم کافۃ، یہ تقاضا ہے کہ جو مجھ سے اور آپ سے. تو فرمایا پھر وہ میری عبادت کریں گے، لا یشرکون بی شیئا، اور میرے ساتھ پھر کسی شے کو شریک نہیں کر پائیں گے. ومن کفر بعد ذلک، اور اس کے بعد جس نے ناشکری کی، فاولائک هم الفاسقون، وہی نافرمان ہیں. واقیموا الصلاۃ، تو نماز کو قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، اور زکات ادا کرو، وآتوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو. ہر گوشے میں جو بھی تم دنیا میں جو بھی امور انجام دے رہے ہو انفرادی اجتماعی، رسول کو رول ماڈل بناؤ، قرآن و سنت کو جو ہے وہ سامنے رکھو، اس سے رہنمائی حاصل کرو. لعلکم ترحمون، کے تاکہ تم پر رحم کیا جائے. لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض، اور ہرگز وہ گمان نہ کریں وہ کہ جنہوں نے کفر کیا کہ وہ زمین میں ہرانے والے ہیں، اللہ کو عاجز کرنے والے ہیں. وماواہم النار، ان کا ٹھکانہ آگ ہے. ولبئس المصیر، اور بہت بری وہ جگہ لوٹنے کے اعتبار سے. اب اس کے بعد آٹھواں رکوع ہے، اور گھر کے پردے کی جو احکامات، جو اصل موضوع ہے سورہ نور کا، دوبارہ سے وہ احکامات شروع ہو رہے ہیں. فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، پہلا حکم، اے ایمان والوں، لیستعذنکم الذین ملکت ایمانکم، چاہیے کہ تمہارے جو غلام ہیں وہ تمہارے پاس آنے کی تم سے اجازت طلب کریں، یعنی منہ اٹھا کے نہ ہے. والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات، اور وہ کہ جو نہیں پہنچے تم میں سے حد شعور کو، یعنی جو بھی نابالغ بچے ہیں، تو لہٰذا یہ ہے کہ ان کو بھی تین اوقات میں اندر آنے کی اجازت ہے کہ جو کہ طلب کرنی ہے. یعنی ویسے تو وہ غلام کے جو بچپن سے جو ہے وہ غلامی میں رہے اور گھر میں رہے، اور ان کے اندر جو ہے وہ اتنا مالکہ کا روب دبدبا ہوتا ہے کہ کوئی ذہن میں کوئی غلط خیال نہیں آ سکتا، تو لہٰذا وہ تو اندر آئے، لیکن تین اوقات وہ خاص طور پر اس میں بھی ممانعت ہے کہ جو کہ ان کی کر دی گئی. یعنی تین اوقات کون سے ہیں؟ من قبل صلاۃ الفجر، یعنی نماز فجر سے پہلے، چاہے وہ بچہ ہی کیوں نہ ہو، کوئی غلام بچپن سے تمہارے خدمت میں لگا ہوا ہے وہی کیوں نہ ہو، اب یہ وہ تین اوقات ہیں کہ جس میں اگر وہ اندر آنا چاہیں تو لہٰذا وہ اجازت لے کر آئیں. پہلا وقت کیا ہے؟ نماز فجر سے پہلے. وہینا تذاؤن ثیابکم من الظہیرہ، اور جب تم اپنے کپڑے اتار کر رکھ دیتے ہو دوپہر کو، یعنی نماز ظہر کے بعد. ومن بعد صلاۃ العشاء، اور نماز عشاء کے بعد. ثلاث اورات لکم، یہ تمہارے لیے تین پردے کے اوقات ہیں، یعنی یہ تین وہ اوقات ہیں کہ جس میں شوہر اور بیوی کے درمیان مقاربت ہے کہ جو کہ اس کا معاملہ وہ ہو سکتا ہے، تو لہٰذا اب اس میں بھی اجازت ہے کہ جو کہ طلب کی جائے. لیس علیکم ولا علیہم جناہم بعدہن، اور نہیں تم پر اور نہ ان پر ان اوقات کے علاوہ کوئی گناہ. طوافون علیکم بعضکم علی بعض، اور تم میں سے بعض کو بعض کے پاس کسی کام کے سلسلے میں آنا ہی پڑتا ہے. کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے احکامات ہیں کہ جو کہ واضح کر رہا ہے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ خوب جاننے والا کمال حکمت والا ہے. وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمْ الْحُلُمَ، اور جب تم میں سے لڑکے پہنچ جائیں حد شعور کو، یعنی وہ بالغ ہو جائیں. فلیستاذنوا، تو آپ چاہیے کہ وہ اجازت طلب کریں. کم استاذن الذین من قبلہم، کہ جیسے ان سے پہلے وہ اجازت لیتے تھے، یعنی صاحب خانہ کی اجازت کے بغیر اب گھر میں وہ داخل نہیں ہوں گے. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے تمہارے لیے اپنے احکامات. واللہ علیم حکیم، اور اللہ جاننے والا ہے، کمال حکمت والا ہے. خواتین سے میری گزارش یہ ہے کہ ستر کے احکامات، چہرے کا پردہ، وہ کتاب میں نے ریفر کی ہے، ضرور مطالعہ کیجئے. بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جو بالکل یعنی کوری خواتین ہوتی ہیں، ان کو یہ علم نہیں ہوتا کہ ان کے ستر کے کیا معاملات ہیں. اب بچہ ہے، سن بلوغ کو پہنچ گیا ہے، سینہ کھلا ہوا ہے، دوپٹہ ہے نہیں، اسکارف کوئی ہے نہیں، بال بھی جو ہے وہ کھلے ہوئے ہیں، یہ عورت کے بال بھی ستر میں شامل ہیں. محرم سے جو ہے وہ چھپانا ہے، شوہر کے علاوہ محرم سے، یعنی والد ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، یعنی بالغ ہے، اس سے چھپانا، یہ سینہ بھی چھپانا. جب یہ توجہ دلائی جائے گھروں میں خواتین کو، تو انہیں بڑی حیرت ہوتی ہے اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ بھئی یہ بچہ جس کو میں نے سینے سے لگایا، دودھ پلایا، اور اس سے میں سینہ چھپاؤں، لہٰذا یہ پتہ ہی نہیں ہوتا، معلوم ہوتا ہے یہ ستر کے جو بھی احکامات ہیں. تو یہ تو بہت بنیادی احکامات، ہماری ذمہ داری ہے مردوں کی کہ ہم اس طرح کا مواد لے کے کوئی گھر میں نشست ہو اور اس میں یعنی سیکھنے سکھانے کا عمل ہو، اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق دے. یہ بڑے حساس معاملات ہیں، اور اسی کی وجہ سے پھر بڑے بڑے مسائل ہیں کہ جو گھر میں وہ پیدا ہوتے ہیں، اس کو ضرور جو ہے وہ ہمیں سمجھانا چاہیے. تو فرمایا کہ کذالک یبین اللہ لکم آیات ہی، اور اسی طرح اللہ اپنی آیات واضح کر رہا ہے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ خوب جاننے والا، کمال حکمت والا ہے. والقواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاح، اور جو خانہ نشین بوڑھی عورتیں، ذرا سنیے گا، شریعت کے احکامات تو دیکھیں، اور آج جو الٹی گنگا بہہ رہی ہے وہ بھی ذرا نوٹ کیجیے گا. جو ریلیکسیشن اللہ تعالیٰ نے دی ہے پردے کے والے سے ذرا تخفیف کا معاملہ, وہ کن کے لیے ہے؟ وہ بوڑھی خواتین کے لیے. فرمایا کہ وہ خانہ نشین بوڑھی عورتیں کہ جو نکاح کی آرزو نہیں رکھتی ہیں, یعنی اب وہ اتنی عمر کو پہنچ گئے بالکل بڑھاپے کو کہ اب وہ نکاح کی آرزو ہی بالکل ختم ہو گئی. فلیس علیہن جناحن ان یضعن ثیابہن, تو ان پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنے زائد کپڑے وہ اتار کر رکھ دیں. یہ ذرا آواز تھوڑی سی, ان پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ اپنے زائد کپڑے جو ہے وہ اتار کر رکھیں, یعنی سر سے جو بھی چادر ہے, جو خمر کا لفظ یہاں پر آیا تھا, لہٰذا ان کو اجازت دی جا رہی. کن کو اجازت دی جا رہی؟ کہ جو بڑھاپے کی دہلیز کو پہنچ جائیں اور نکاح کی جو بھی ایک آرزو ہے وہ ان کے اندر سے وہ نکل چکی ہے, تو ان کو ایک ریلیکسیشن دی جا رہی ہے کہ وہ اپنے زائد کپڑے یعنی دوپٹہ اسکارف وغیرہ وہ اتار کر رکھ دیں. غیرہ متبرجات بزینہ, یعنی زینت سنگھار ظاہر نہ کرتے ہوئے. وہیں یستعففنا, اور دیکھیں ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا گیا کہ اگر وہ اس سے بھی بچیں, یعنی وہ زائد جو دوپٹہ ہے اور اسکارف ہے وہ نہ اتاریں, خیر اللہن, تو یہ ان کے لیے بہتر ہے. تو بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ دوپٹہ اتارنے کی اجازت اور اس سے بھی بچا جائے اس تلقین کے ساتھ یہ کس کو دی جا رہی؟ یعنی بوڑھی خواتین کو. اور آج بوڑھی خواتین پورے عبائے میں نظر آ رہی ہیں, اور وہ مغربی تہذیب کے رنگ میں رنگ کر, اور ہماری نوجوان بچیاں بہنیں نیم اریاں لباس میں وہ مارکیٹس میں جو ہے وہ پھرتی نظر آتی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اکبر الہ آبادی نے تو وہ روئے تھے نا, اس کیفیت کو دیکھا تھا کہ یہ کیا چل رہا ہے. اس زمانے میں اکبر الہ آبادی مرحوم رو رہے ہیں, تو آج اگر ہوتے تو وہ تو چیخیں نہیں نکلی ہوتی ان کی. انہوں نے کہا تھا کہ میں نے دیکھا ہے کہ فیشن میں الجھ کر اکثر تم نے اسلاف کی عزت کے کفن بھیج دیے, اور نئی تہذیب کی بے رو بہاروں کے عوض اپنی تہذیب کے شاداب چمن بھیج دیے. یعنی تمہیں بالکل خیال ہی نہیں رہا کہ تمہاری تہذیب کے وہ شاداب چمن, یعنی وہ تو یعنی شرعی پردے میں تمہاری وقار, تمہارا وقار اور تمہاری رونق تھی, تم نے وہی اتار اتار کے نوچ نوچ کے جو ہے وہ پھینچ دیے, اور ہوس رانیوں کا تم شکار ہو رہے ہو, اور اپنی مصیبت ہے اپنے پاؤں پہ کلاڑی تم مار رہے ہو. اللہ تعالی ہماری خواتین کو یہ سمجھ جو ہے وہ نصیب فرمائے. واللہ سمیع علیم, اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. لیس علی العام حرج ولا علی العارج حرج ولا علی المریض حرج. ایک مسئلے پر یہاں پر وضاحت ہے کہ جو کہ کی جا رہی ہے اللہ کی طرف سے. بعض جو بھی معذور صحابہ کرام تھے, معذور تھے یعنی کوئی پیروں سے معذور اور کوئی مرض جو بھی لاحق تھا, لہٰذا وہ بڑے جھجکتے تھے کہ ہم دیگر لوگوں کے ساتھ مل کر جو ہے وہ کہیں کھانے میں جو ہے وہ شریک ہو جائیں تو ہماری وجہ سے کوئی یعنی اس کو پسند نہ کرے کہ ہم معذور ہیں اور معذوروں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں, یا یہ ہے کہ کوئی اسپیشل انتظامات کا معاملہ. تو لہٰذا یہ ہے کہ پھر بعض صحابہ ہیں کہ جو معذور صحابہ کو لے کر اور کسی کے گھر پر جو ہے وہ کھانے کے لیے چلے جاتے تھے, ان کو بھی ساتھ لے جاتے تھے. تو اب یہاں جو جھجک محسوس ہو رہی تھی معذورین کو, ان کو کلیئر کیا جا رہا ہے کہ اگر صاحب خانہ کی اجازت سے اگر کوئی جا رہا ہے اور کھانے میں شریک ہو رہا ہے اور فلاں فلاں گھروں میں, بالکل اجازت ہے, اس میں کوئی جھجکنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر شرعی پردے کے احکامات ہیں اور اس کی تنفیذ ہے تو بالکل کھاؤ, مل کے کھاؤ, جدا جدا کھاؤ, جیسے تمہاری مرضی. فرمایا کہ لیس علی العام حرج ولا علی العارج حرج ولا علی المریض حرج ولا علی انفسکم, کوئی گناہ نہیں نہ نابینے پر, نہ لنگڑے پر, اور نہ کوئی بیمار پر, اور نہ خود تم پر. کہ ان تاکلوا من بیوتکم, کہ تم کھاؤ اپنے گھروں سے, او بیوت آبائکم, یا اپنے والدین کے گھروں سے, او بیوت امہاتکم, یا اپنے ماؤں کے گھروں سے, او بیوت اخوانکم, یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے, او بیوت اخواتکم, یا اپنے بہنوں کے گھروں سے, او بیوت اعمامکم, یا اپنے چچا تایوں کے گھروں سے, او بیوت اماتکم, یا اپنے پھوپھیوں کے گھروں سے, او بیوت اخوالکم, یا اپنے خالو ماموں کے گھروں سے, او بیوت خالاتکم, یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے, او ما ملکتم تم مفاتحہ ہو, یا جس گھر کی کنجیاں تمہارے قبضے میں ہیں, یعنی کوئی باغ ہے, کوئی گوڈاؤن ہے اور تم اس کے ذمہ دار ہو, کوئی مالی ہو, او صدیقکم, یا اپنے دوست کے گھر سے. لیس علیکم جناحن ان تاکلوا جمیعا او اشتاتا, تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اکٹھے مل کر کھاؤ یا جدا جدا ہو کے کھاؤ. فاذا دخلتم بیوتا, ہاں جب تم کسی گھر میں داخل ہو, فسلموا علی انفسکم, تو اس کے گھر والوں کو تم سلام کرو. تحیتم من عند اللہ, یہ تحفہ ہے اللہ کے ہاں سے, یعنی بندوں کا آپس میں ملاقات اہل ایمان کا یہ تحفہ اللہ تعالیٰ نے سکھایا. سلام کی جو ہے وہ شیئرنگ ہونی چاہیے. مبارکتن طیبہ, یہ بڑا بابرکت اور پاکیزہ یہ کلمہ ہے. کذالک یبین اللہ لکم الآیات, اور اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات واضح کر رہا ہے. لعلکم تعقلون, کہ تاکہ تم عقل سے کام لو. اب آخری جو یہ رکوع ہے اور اس کے آغاز میں نظم جماعت کا تذکرہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں, یعنی یہ اجتماعیت کی جو بھی اہمیت ہے یہ دین اسلام میں آپ کو بہت زیادہ نمایاں نظر آئے گا. اور خاص طور پر کیونکہ مشن اللہ کے رسول کا ڈے ون ہم نے یہ بات سمجھی تھی کہ قرآن مجید یہ کتابی صورت میں نازل نہیں ہوا بلکہ وقتاً فوقتاً نازل ہوا اللہ کے رسول پر. کس جد و جہد کے دوران مشن اللہ کے رسول کو دیا گیا تھا کہ یہ زمین اللہ کی ہے, اس پر احکامات کس کے چلنے چاہیے؟ اللہ کے چلنے چاہیے. یہی وہ اصطلاح ہے کہ جو اقامت دین کی اصطلاح کہلاتی ہے. دین کو قائم کرو, اسٹیبلشمنٹ آف دین. اور یہ دین کا جو قیام ہے باطل کو جڑ سے اکھاڑنا اور عادلانہ نظام قائم کرنا, یہ بغیر اجتماعیت کے پاسبل ہی نہیں, یہ کسی نبی سے پاسبل نہیں ہوا. انشاءاللہ تفصیل سورہ شورہ میں تفصیل کے ساتھ اس کو ذرا وقت لگا کے سمجھیں گے, لیکن اس ذمہ داری کو, یہ دینی فریضہ. تو یہ بغیر اجتماعیت کے یہ اتنا بڑا کام دین کو اسٹیبلش کرنا یہ ممکن نہیں. اور جب اجتماعیت, دیکھیں ایک اجتماعیت وہ ہے کہ جو کہ ایک تماشے کے لیے جمع ہو جاتی ہے, جس کو ہجوم کہتے ہیں, وہ اجتماعیت نہیں کہلاتی, وہ جماعت نہیں کہلاتی, وہ ہجوم ہے, موب ہے, وہ ڈسپلن نہیں ہوتا. ہاں مقصد ایک ہو سکتا ہے, سب بندر کے تماشے کے لیے سب جمع ہو جائیں اپنے گھروں سے نکل کر, تو مقصد تو ایک ہو سکتا ہے, نظم نہیں ہے, اپنی مرضی ہے کہ جب چاہے کوئی ادھر چلا گیا, کوئی ادھر چلا گیا, کوئی کھڑا رہ گیا, تو یہ اس میں نظر نہیں ہوتا. ہاں اجتماعیت میں وہ ڈسپلن اس کی بیک بون ہے, اس کا وہ ریڑھ کی ہڈی ہے. لہذا اب قرآن مجید میں یہ جو ایک بڑی انقلابی تحریک وہ برپا تھی اللہ کے رسول کی قیادت میں صلی اللہ علیہ وسلم, کہ وہ باطل کو جڑ سے اکھاڑ کے عادلانہ نظام جو ہے وہ قائم کیا جائے, اس کے لیے یہ سفر ہے کہ جو کہ شروع ہوا. اور قرآن مجید کی وقفے وقفے سے جیسے یہ تحریک کی حالات اور واقعات تبدیل ہو رہے تھے, کہیں یعنی زبانی کلامی تشدد مکے میں ہوا, ساحر مجنون کہا گیا تو آیت نازل ہو گئی وزبر علامہ یا قلون بی پیشن ہو محمد ود وٹ دے سے, جو بھی آپ کو کہہ رہے ہیں اس پر آپ صبر کیجئے, وہ جر ہوں حجرن جمیلہ خوبصورتی کے ساتھ ان سے الگ ہو جائیے تاکہ بعد میں بھی دعوت کا موقع ملے. پھر آگے بڑھ کر مزید کوئی حالات واقعات ہوئے, غزوے کا معاملہ آیا, جنگ کا معاملہ آیا, قرآن مجید کی آیات ہیں کہ جو کہ نازل ہو گئیں. تو اس طرح سے ایک تحریک کے دوران, ایک جدوجہد کے دوران یہ قرآن ہے کہ جو کہ نازل ہو. اجتماعیت وہ آگے بڑھ رہی تھی اپنے مشن کے حصول کے لیے. اب اس اجتماعیت کے حوالے سے یہاں ذرا اس کے جو ڈسپلن ہے اس کو نمایاں کیا جا رہا ہے. اور یہ آیتیں میں عرض کروں کہ یہ جب تک ہمیں سمجھ میں نہیں آئیں گی کہ جب ہم بھی اپنے فرائض کی ادائیگی کے لیے کسی اجتماعیت سے جڑ کر یہ کام نہ کریں, اس وقت تک ہمیں یہ آیات آپ خود دیکھیں گے کہ وہ ہمیں کلام کرتی ہوئی نظر نہیں آئیں. اللہ تعالی ہمیں بھی واقعتاً ایسی اجتماعیت سے جڑ کر کے جس کا مقصد اللہ کے دین کی سربلندی, اللہ کی زمین پر اس کے دین کا نفاذ, اللہ تعالی ہمیں یہ رہنمائی نصیب فرمائے. باتیں انشاءاللہ تفصیل سے آپ کے سامنے میں عرض کروں گا. فرمایا کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ, اور بلا شبہ کہ مومن تو وہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین کیا, ان پر ایمان لائے. وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ, اور جب وہ کسی یعنی ساتھ ہوتے ہیں اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کسی اجتماعی کام پر. اللہ کے رسول امیر ہیں انقلابی جماعت کے, اب انہوں نے کال دی ہے, کہیں جو ہے وہ سب کو جمع کیا ہے, کسی اجتماعی کام میں اللہ کے رسول کے جب وہ ساتھ ہوتے ہیں تو ڈسپلن کیا ہوتا ہے کہ لم یذهبوا حتى یستأذنوا, وہ وہاں سے جاتے نہیں جب تک کہ اجازت طلب نہ کریں. یہ ہے وہ ڈسپلن. موب, ہجوم اور اجتماعیت میں یہی بنیادی فرق ہوتا ہے. ایک امیر کی قیادت میں سارے مامورین ہیں کہ جو کہ وہ آگے چل رہے ہوتے ہیں, امیر نے کہا یہاں ٹھہرنا ہے ٹھہرنا ہے, یہاں بیٹھنا ہے بیٹھنا ہے, یہ کام کرنا ہے کرنا ہے, یہ ہے لسن ان اوبے. اور نبی کے بعد یہ جو سموتات ہوگی فی المعروف, یعنی جو قرآن و سنت کے دائرے میں امیر حکم دے گا اس کو مانا جائے گا, اس کے علاوہ نہیں مانا جائے گا. یہ کلیئر چیزیں ہیں کہ جو کہ وہ ہونی رہنی چاہیے ہمارے ذہنوں میں. تو یہ نظم ہے اجتماعی انقلابی جماعت کا کہ جب وہ اجتماعی کام پر جمع کیے جائیں تو جب تک نہیں جاتے جب تک کہ وہ اجازت نہ لیں. ان الذین یستأذنونک, بلا شبہ نبی آپ سے تو اجازت وہ طلب کرتے ہیں، اولائک الذین یؤمنون باللہ ورسول، کہ جو واقعتاً ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، اب یہ اختیار دیا جا رہا ہے کہ اجازت مانگی گئی مامور کی طرف سے، امیر سے. اب امیر کا یہ اختیار ہے کہ وہ جس کو چاہے اجازت دے، جس کو چاہے اجازت نہ دے، کیونکہ وہ اس ذمہ داری پر بیٹھا ہے کہ اسے پتا ہے کہ میرا کون سا ساتھی ہے جو اس کام میں میرے لیے اس کی زیادہ ضرورت ہے. تو لہٰذا اختیار اللہ تعالیٰ نے اس کو دے دیا. فرمایا فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، پس جب اے نبی وہ آپ سے اپنے کسی کام کے لیے اجازت مانگے، فَأَذَن لِمَن شِئْتَ مِنْهُمْ، تو آپ جس کے لیے چاہیں اجازت دے دیجیے، جس کو چاہیں آپ اجازت دے، اختیار امیر کا. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، بڑی ایک دلچسپ بات ہے یہاں پر، نوٹ کیجئے گا، لائن کرنے والی بات ہے کہ انقلابی جماعت کے امیر اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے فرمایا جا رہا ہے کہ اپنے ان ساتھیوں کے لیے جو آپ سے اجازت طلب کر کے اب اس اجتماعی کام سے چلے گئے، آپ ان کے لیے بخشش طلب کریں. کیا مطلب؟ یعنی وہ خود گئے ہیں، بخشش تو انہیں اپنے لیے طلب کرنی چاہیے تھی، لیکن امیر سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کے لیے جو ہے وہ بخشش طلب کریں. یعنی انہوں نے بخشش کیوں طلب کرے امیر اپنے ان ساتھیوں کے لیے کہ جو اجتماعی کام سے اجازت لے کے چلے گئے؟ کیونکہ انہوں نے اجتماعی مفاد پر اپنے ذاتی مفاد کو جو ہے وہ ترجیح دی ہے. لہذا یہ ہے کہ یہ عمومی طور پر یہ بات صحیح نہیں تھی، لہذا وہ ذاتی مفاد کو قربان کرنا چاہیے اجتماعی مفاد پر، یہ ہے وہ اجتماعیت. لیکن یہ کہ فرمایا جا رہا ہے امیر سے کہ آپ ان کے لیے بخشش طلب کیجئے. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، اور تم نہ بنا لو اپنے درمیان رسول کا بلانا ویسے کہ جیسے کہ تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو. واضح فرق رہنا چاہیے، ایک ہے رسول کی پکار اور ایک ہے تمہارے کسی اسکول کے ٹیچر کی پکار، یونیورسٹی کے استاد کی پکار، یا گھر کے کسی عام بندے کی پکار، یا محلے کے کسی یعنی صاحب حیثیت کی پکار. یہ فرق رہنا چاہیے، ایک رسول ہے، ایک انقلابی جماعت کا امیر ہے، اعلیٰ ترین مقصد کے لیے وہ اجتماعیت وجود میں آئی ہے. تو یہ فرق رہنا چاہیے امیر کی پکار اور ایک عام انسان کی پکار. لہذا یہ ہے کہ یہ امیر کی پکار ہے تو وہ واپس نہیں جانی چاہیے، بلکہ وہ ساتھ تم اس کے جو ہے وہ پکار پر ساتھ جاؤ اور وہاں اس کے حکم پر جو ہے وہ حاضر ہو. یہ ہے مطلوب کہ جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم نہ بنا لینا اپنے درمیان رسول کو بلانا کہ جیسے کہ تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو. قد یعلم اللہ، اور یقیناً اللہ جانتا ہے، الذین یتسللون منکم لذاذا، ان لوگوں کو کہ جو تم میں سے نظر بچا کر اس اجتماعی جدوجہد سے کھسک جاتے ہیں. یہ ہے وہ منافقانہ طرز عمل، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ فرمائے. یہ وہ منافقین تھے کہ بھئی ٹھیک ہے اجتماعی کام ہے، لیکن ہمارے اپنے بھی مسئلے مسائل ہیں وہ زیادہ ضروری ہیں، تو وہ ذرا نظریں بچا کے کوئی دیکھ تو نہیں رہا، اور خاموشی کے ساتھ بغیر اجازت کے وہ کھسک جاتے ہیں. فلیحذر الذین یخالفون عن امری، اور جو لوگ اس کے خلاف حکم کے خلاف کرتے ہیں، تو فرمایا جا رہا ہے کہ ان تصیبہم فتنہ، انہیں چاہیے کہ وہ ڈریں کہ ان پر کوئی آفت جو ہے وہ آ جائے. او یصیبہم عذاب علیم، اور یا ان کو کوئی دردناک عذاب جو ہے وہ پہنچ جائے، اس کا خوف ان کے اندر پھر ہونا چاہیے اس طرز عمل سے. الا آگاہ ہو جاؤ، ان للہ ما فی السماوات والارض، بے شک اللہ ہی کے لیے ہے کہ جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں، بادشاہت وہ اللہ کی ہے. قد یعلم ما انتم علیہ، اور یقیناً وہ جانتا ہے کہ تم کس حال پر ہو، تم کتنے پانی میں ہو. یعنی آپ دیکھیں سورہ نور میں احکامات کون کون سے آ گئے، ایمان کی پوری وضاحت آ گئی. لہذا تم کتنے کس حال پر ہو اللہ جانتا ہے، کیا مطلب کہ ایمان کے اعتبار سے تمہاری کیا کیفیت ہے. پھر پردے کے احکامات کے حوالے سے باتیں آ گئیں، احکامات آ گئے، اللہ جانتا ہے کہ پردے کے اعتبار سے تم کدھر کھڑے ہو، کتنا جو ہے وہ تم نے اپنے شرعی پردہ اپنے گھروں میں نافذ کیا ہوا ہے. اسی طرح سے پھر اجتماعیت کے اخلاص کے حوالے سے بات آ گئی، تو اللہ کو زیادہ پتا ہے کہ تم اجتماعیت میں کتنے خلوص کے ساتھ لگے ہوئے، کتنا وقت ہے کہ جو کہ تمہارا لگ رہا ہے، اور کتنا وقت تم اپنی ذات کے لیے جو وہ لگا رہے ہوتے، اللہ جانتا ہے. وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ، اور اس دن کو کہ جب اس کی طرف وہ لوٹائے جائیں گے، فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا، بس وہ جتا دے گا کہ جو بھی انہوں نے عمل کیا. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز پر علم رکھنے والا ہے. الحمدللہ یہ درمیان میں ایک مدنی سورت آئی، بہت ہی جامع سورت، اس کا ہم نے مطالعہ مکمل کیا، اللہ تعالیٰ اس کے احکامات پر عمل کی توفیق دے. اب اس کے بعد دوبارہ سے ایک قدر طویل مکی قرآن دوبارہ سے شروع ہو رہا ہے. آپ نوٹ کریں یہ 8 مکی صورتیں ہیں کہ جو کہ آئیں گی سورۃ الفرقان سے اور سورۃ السجدہ تک. یہ 8 مکی صورتیں وہ بنتی ہیں. سورۃ فرقان 6 رکوعوں پر 77 آیات پر مشتمل ہے, اور اس میں ابتدائی 3 آیتوں میں توحید باری تعالیٰ کا بیان ہے, اور پھر آیت نمبر 4 سے 34 یہ کوئی 10 اعتراضات ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار مکہ نے کیے تھے, اس کو لسٹ ڈاؤن کیا جا رہا ہے اور ان کا پھر جواب بھی دیا جا رہا ہے. پھر مزید آیتوں میں آپ دیکھیں گے تذکیر بھی ایام اللہ کا بھی تذکرہ ہے, تذکیر بھی اعلی اللہ سے بھی جو ہے وہ توحید کی دعوت وہ دی گئی ہے, اور پھر آخری رکوع اس کا بڑا جامع ہے سورہ فرقان کا, جس میں عباد الرحمن کے اوصاف تکمیلی اوصاف اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده, بڑی بابرکت ہے وہ ذات کہ جس نے نازل کیا فرقان. یہ فرقان کس کا نام ہے؟ قرآن مجید کا نام ہے. یعنی فرقان کہتے ہیں حق و باطل میں تمیز کرنے والی شے. وہ نازل کیا, کس پر نازل کیا؟ علی عبده, اپنے بندے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. جب سورہ بنی اسرائیل کی ابتدائی آیات جس میں واقعہ معراج کی زمینی سفر کا تذکرہ تھا, تو وہاں پر ہم نے ایک بات سمجھی تھی کہ جب بھی اللہ تعالیٰ ذکر فرماتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی کسی نعمت کا, تو آپ کی شان ابدیت کو جو ہے وہ نمایاں کرتا ہے. جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل میں الفاظ آئے تھے کہ سبحان الذی اسرا بعبدہ, پاک ہے وہ ذات کی جو راتوں رات لے گئی اپنے بندے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصا, اور پھر یہ ہے کہ معراج کا وہ واقعہ ہو. اسی طرح سے یہاں پر بھی آپ سورہ کہف میں بھی ہم پڑھ کر آئے, الحمدللہ الذی انزل علی عبده الکتاب, نزولی نعمت کا تذکرہ. قرآن مجید نازل ہوا اللہ کے رسول پر, آپ کی شان عبدیت کو جو ہے وہ نمایاں کیا گیا. یہاں پر بھی قرآن کی نزولی نعمت کا تذکرہ, تو علی عبده عبدیت کو نمایاں کیا جا رہا ہے. اور اس سے اصل میں کیا ہوتا ہے, شرک کی جڑ کٹتی ہے. یعنی انسان چاہے وہ انسانیت کی معراج پر پہنچ جائے, وہ خدا تو نہیں ہو سکتا نا. یہ ہے اصل میں وہ شان ابدیت کو نمایاں کر کے یہ شرک کی جڑ کاٹنا. کیوں؟ کیونکہ دیگر جو بھی انبیاء تھے پہلے اللہ کے رسول سے پہلے, ان کو الوہیت میں شامل کیا گیا کہ نہیں؟ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا, یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو بیٹا قرار دے دیا. یہ زیادہ جو ہے وہ یعنی احتمال تھا اس بات کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امتی ہیں وہ تو سب سے بڑھ کر شدید محبت اللہ کے رسول سے کرتے ہیں, تو یہ زیادہ امکان تھا کہ وہ آپ کو الوہیت میں شامل کر لیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ اہتمام ہے کہ جو کہ فرمایا ہے, آپ کی چند خطاؤں کا تذکرہ فرمایا, شان ابدیت کو جو ہے وہ نمایاں کیا گیا تاکہ یہ بتایا جا سکے کہ الرب رب ان تنزل والعبد عبد ان ترقى, رب رب ہی رہتا ہے چاہے وہ جتنا نیچے آ جائے, وہ رب کی شان میں اس کی کوئی کمی نہیں واقع ہوگی, اور بندہ بندے رہتا ہے چاہے وہ انسانیت کی کتنی ہی معراج پر اوپر جو ہے وہ پہنچ جائے, وہ بندہ بندے رہتا ہے. یہ ہے وہ شرک کی جڑ کاٹنا. فرمایا کہ وہ باق ذات یعنی بابرکت ذات کے جس نے فرقان نازل کیا اپنے بندے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر, لیکون للعالمین نذیرا, تاکہ وہ ہو جائیں خبردار کرنے والے تمام جہان والوں کے لیے. یہ مقصد نزول قرآن وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھا. اب توحید باری تعالیٰ کا تذکرہ. فرمایا الذی لہ ملک السماوات والارض, وہ اللہ کے جو آسمان و زمین کی بادشاہت اسی کے لیے ہے, ولم یتخذ ولدا, اس نے کوئی بیٹا نہیں بنایا, ولم یکن لہ شریک فی الملک, اور نہ اس کی سلطنت بادشاہت میں کوئی جو ہے وہ شریک ہے, وخلق کل شیء, اور اس نے ہر شے کو پیدا کیا, فقدرہ تقدیرا, اور پھر ہر شے کو پیدا کر کے اس کا ایک مناسب اندازہ اور اس کی تقدیر بھی ہے کہ کس طرح سے اس کو کھانا ہے پینا ہے, کس طرح سے رزق حاصل کرنا ہے, اس کی کیا ذمہ داری ہے, یہ پورا اندازہ ہے کہ جو کہ ٹھہرا دیا. اب شرک کی نفی میں بات آ رہی ہے, واتخذوا من دونہ آلہا, انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے, لا یخلقون شیئا وہم یخلقون, وہ معبودان باطل کچھ تخلیق نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے, ولا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفع, اور وہ اختیار نہیں رکھتے اپنی جانوں کا بھی, نہ کسی نقصان کا نہ کسی نفع کا, ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا, اور نہ وہ اختیار رکھتے ہیں موت کا نہ زندگی کا اور نہ دوبارہ اٹھائے جانے کا. اب اس کے بعد جو اعتراضات ہیں وہ شروع ہو رہے ہیں اگلی آیت سے, آیت نمبر 4 سے 10 اعتراضات لسٹ ڈاؤن کیے گئے. پہلا اعتراض, وقال الذین کفروا, اور کہا کافروں نے کہ ان ھذا الا افکن افتراہ وعانہ علیہ قوم آخرون, کافروں نے کہا کہ بھئی یہ محمد نہیں ہے بلکہ یعنی جو بھی یہ پیش کر رہے ہیں قرآن، بلکہ یہ جھوٹ ہے. اور اس نبی نے، محمد نے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس قرآن کو خود ہی ہے کہ جو کہ گھڑ لیا ہے. وَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، اور اس پر دوسرے لوگوں نے، جو کہ فلاں فلاں جگہوں پر دوسرے لوگ ہیں، انہوں نے ان کی اعانت کی ہے، ان کی جو ہے وہ مدد کی. اچھا بھائی، اگر تو کسی اور نے مدد کی ہے اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، لہٰذا وہ خود نبوت کا دعویٰ کیوں نہیں کرتا وہ؟ اور اگر وہ تم کہتے ہو کہ فلاں فلاں جگہوں پر یہ یعنی معاونت کر رہے ہیں اللہ کے رسول کی، تو جا کے پکڑ کیوں نہیں لیتے؟ یعنی خواہ مخواہ کا بس اعتراض ہے کہ جو کہ یہ کیا جا رہا تھا. فرمایا کہ فقط جاؤ ظلم و زورا، یقیناً وہ اتر آئے ہیں ظلم، ہٹ دھرمی اور جھوٹ پر. دوسرا اعتراض، وقالوا اساطیر الاولین، انہوں نے کہا کہ بھئی یہ قرآن کیا ہے، بس قصے کہانیاں پچھلے لوگوں کی. اقتطبہا، اور محمد نے انہیں لکھ لیا ہے، کوئی ڈکٹیٹ ان کو کراتا ہے. فہی تم علیہ بکرتم واصیلہ، اور پس وہ ان پر پڑی جاتی ہیں صبح اور شام، ان کو سنائی جاتی ہیں، ہمارے پاس آ کے روب جھاڑتے ہیں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. قل، اے نبی ان کو فرمائیے صلی اللہ علیہ وسلم، انزلہ الذی یعلم سر فی السماوات والارض، اس کو نازل کیا ہے اس ہستی نے کہ جو آسمان و زمین کے راز جانتا ہے. انہ کان غفور رحیما، بے شک وہ تو بہت بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. تیسرا اعتراض، وقالوا ما لہذا الرسول، ارے بھئی یہ کیسے رسول ہو سکتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یاکل الطعام، یہ تو کھانا کھاتے ہیں ہماری طرح، وہ یمشی فی الاسواق، ہماری طرح بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں، بارگننگ کرتے ہیں، یہ کیسے رسول ہو سکتے ہیں؟ رسول تو کوئی فرشتہ ہونا چاہیے تھا، وہ آگے تذکرہ آ رہا ہے. چوتھا اعتراض، لولا انزل الیہ ملک، بھئی ان کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں اترا؟ فیکون معہ نذیرا، کہ وہ ان کے ساتھ کوئی خبردار کرنے والا ہوتا، کوئی فرشتہ ان کے ساتھ نازل ہوتا، کہ بھئی اعلان کرتا، ہٹو بچو کے نعرے لگاتا کہ بھئی یہ محمد آ رہے ہیں، ذرا راستہ دو، لہٰذا پھر ہم ان کو مانتے. پانچواں اعتراض، او یلقا الیہ کنز، اور یا ان کی طرف کوئی خزانہ ہے کہ جو کہ نازل ہوتا. چھٹا اعتراض، او تکون لہ جنہ، یا ان کے لیے کوئی جن یعنی باغ ہے کہ جو کہ لگا دیا جاتا ہماری آنکھوں کے سامنے. یا کلو منہا، کہ تاکہ وہ اس میں سے کھاتا باغ میں. ساتویں اعتراض، وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، اور ظالموں نے کہا کہ تم تو بس پیروی کرتے ہو ایک ایسے آدمی کی کہ جو جادو زدہ ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اب سات اعتراض ہو گئے، کل کتنے اعتراضات تھے؟ دس. تین کو جو ہے وہ مؤخر کیا گیا، ان کو بعد میں لایا گیا کہ تاکہ ذرا دلچسپی وہ برقرار رہے. اب فرمایا جا رہا ہے کہ انظر کیف ضربوا لک الامثال، ہے نا، پھر ذرا دیکھیے تو صحیح کیسے یہ مثالیں آپ کے لیے چسپا کر رہے ہیں، کیا کیا کچھ ہیں کہ جو کہ آپ کو بول رہے ہیں. فضلوا فلا یستطیعون سبیلا، بس یہ بہک گئے ہیں اور یہ اب سیدھے راستے کی استطاعت نہیں رکھتے. تبارک الذی، بڑی بابرکت ہے وہ ذات، کہ ان شاء اجعل لک خیر من ذالک، کہ اگر وہ اللہ چاہے تو تمہارے لیے اس سے بہتر بنا دے. یہ کیا، یہ باغ اگانا، خزانہ اترانا، فرشتہ نازل کر دینا، اس سے بہتر اللہ چاہے تو آپ کے لیے نبی وہ جو ہے وہ سامان کر دے. کیا جنات، ایسے وہ باغات، تجری من تحتہا الانہار، کہ جس کے دامن سے نہریں بہتی ہیں. ویجعل لک قصورا، اور تمہارے لیے محل ہے کہ جو کہ بنا دے. اب اعتراضات کی وجہ وہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ دکھایا جائے وہ دکھایا جائے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ آخرت کو جھٹلاتے ہیں. بل کذبوا بالساعۃ، ان کی اصل بیماری یہ ہے کہ انہوں نے قیامت کو جھٹلا دیا ہے. ان کو یہ احساس نہیں ہے کہ ایک دن آنے والا ہے اور اکیلے اکیلے حاضر ہو کے ایک ایک عمل کا حساب ان کو دینا ہے. وَآتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا، اور جس نے قیامت کو جھٹلایا تو ہم نے اس کے لیے پھر جہنم وہ تیار کی ہوئی ہے. جہنم کا نقشہ کیا ہے؟ اِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا، اور جہنم انہیں دیکھے گی دور جگہ سے، اور وہ اسے جوش مارتا ہوا اور چنگھاڑتا ہوا جو ہے وہ سنیں گے. اللہم اجرنا من النار، اللہ تعالی ہمیں جہنم کی ہر ہولناکی سے، اس کی ہوا سے بھی اور اس کی ہر یعنی حواس سے بھی محفوظ فرمائے. وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ، اور جب دوزخ کی کسی تنگ جگہ میں وہ باہم زنجیروں میں جکڑے ہوئے قیدیوں کی طرح جب وہ جہنم میں پھینکے جائیں گے، دعو ہنالک ثبورا، تو وہاں وہ موت کو پکاریں گے، اللہ مجھے موت دے دے، موت دے دے. اور اللہ کی طرف سے پکار آئے گی کہ لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، کہ آج تم کوئی ایک موت کو نہ پکارو، ودعوا ثبورا کثیرا، بلکہ بہت سی موتوں کو پکارو، کیونکہ ایک عذاب نہیں ملے گا، کوئی ایک موت نہیں آئے گی، تم مرو گے زندہ ہوگے، مرو گے زندہ ہوگے، یہ لہٰذا تم بہت ساری موتوں کو پکارو. اللہم اجرنا من النار، اللہ تعالیٰ اس جہنم کی ہوا اس سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے، ہولناکی سے فرمائے. قل اذالک خیر ام جنت الخلد، اے نبی آپ خود ان سے پوچھئے کہ کیا یہ بہتر ہے جہنم، یہ چاہیے تمہیں، یا وہ ہمیشگی کے وہ باغات، وہ باغ، اللتی وعد المتقون، کے جس کا وعدہ کس سے کیا گیا، متقین سے کیا گیا. اللہ تعالیٰ یہ تقویٰ کی دولت ہمیں نصیب فرمائے. کانت لہم جزاء و مصیرا، اور وہ ان کے لیے جزا ہے اور لوٹ کر جانے کی وہ جگہ ہے. لہم فیہا ما یشاؤون خالدین، اور اس میں ان کے لیے وہ جو چاہیں گے موجود ہوگا، جو پکاریں گے دے دیا جائے گا، جو اشتہا ہوگی وہ حاضر کر دیا جائے گا، ہمیشہ وہ اس میں رہیں گے. کان علی ربی کا وعدہ مسئولا، اور وہ وعدہ کہ جس کا آپ کے رب سے سوال کیا گیا وہ ان کے لیے ہے، یعنی وہ مانگنے کے ہی لائق ہے. اور یہ یعنی وعدہ اللہ تعالیٰ کے رسولوں سے اللہ تعالیٰ نے وہ فرمایا سورہ آل عمران میں، جو یعنی نیک بندوں کی جو دعائیں آئی تھیں کہ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک، اے اللہ ہمیں وہ سب کچھ عطا فرما کہ جو تیرے رسولوں سے تو نے جو ہے وہ وعدہ کیا ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ وہ وعدہ ہے کہ جس کا آپ کے رب سے سوال کیا گیا تھا. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جس دن وہ انہیں جمع کرے گا روز محشر، اور جن کی وہ پرستش کرتے تھے اللہ کے سوا سب کو لے آئے گا. فیقول، اور اللہ فرمائے گا، اانتم ازللتم عبادی ہؤلاء، جو بھی جن کو پوجا گیا دنیا میں ان پر تقیہ کیا گیا کہ یہ ہمیں کالے گورکھ دھندے پر پردہ ڈال دیں گے، ہمیں بچا لیں گے، شفاعت کرا دیں گے. اللہ ان سے پوچھے گا کہ کیا تم نے میرے بندوں کو گمراہ کیا تھا؟ کیا تم نے کہا تھا کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری قبروں کو سجدہ گاہ بنا لینا؟ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، اللہ کے رسول سے بڑھ کر کوئی ولی ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ دیکھو میرے مرنے کے بعد میری قبر کو سجدہ گاہ نہیں بنانا. تو پھر ہما شما کون ہے، کون بچتا ہے، کون جو ہے وہ اتنا اعلیٰ ہو گیا کہ اب اس کی قبروں کو پوج کر اور ہم اس پر تکیہ کر کے بیٹھے ہوں؟ اللہ فرما رہے ہیں ان سے پوچھے گا، کیا تم نے میرے بندوں کو گمراہ کیا تھا؟ اب ہم ضل السبیل، یا یہ خود راستہ بھٹک گئے؟ تو اب سارے شرکا وہ جواب کیا دیں گے؟ قالوا سبحانہ، وہ کہیں گے کہ اللہ تو پاک ہے، ما کانا یمبغی لنا، اور ہمارے لیے تو یہ لائق نہ تھا کہ ان نتخذ من دونک من اولیاء، کہ ہم بناتے تیرے سوا اوروں کو مددگار. ولکن متعتہم وآباءہم، لیکن تو نے انہیں اور ان کے باپ دادا کو دنیا میں آسودگی دی. حتی نسو ذکر، یہاں تک کہ یہ تیری یاد بھول گئے، انہوں نے تیری یاد کو بھلا دیا. وکانوا قوما بورا، اور وہ ہلاک ہونے والے لوگ تھے. فقط کذبوکم بما یقتقولون، بس انہوں نے تمہاری بات جھٹلا دی. اور فما تستطیعون صرفا ولا نصرا، بس اب نہ اے نبی آپ عذاب ان سے پھیر سکتے ہیں اور نہ یہ اپنی مدد جو ہے وہ کر سکتے ہیں. ومن یظلم منکم نذقہ عذابا کبیرا، اور جو تم میں سے ظلم کرے گا ہم اسے بڑا عذاب ہے کہ جو کہ چکھائیں گے. وما ارسلنا قبلک من المرسلین، اور ہم نے اے نبی آپ سے پہلے رسول نہیں بھیجے. الا انہم لیاکلون الطعام، مگر وہ یقیناً کھانا کھاتے تھے. جو بھی رسول آپ سے پہلے آئے وہ بھی انسانوں میں سے آئے، ان کے بھی تقاضے کھانا کھاتے تھے. ویبشون فی الاسواق، بازاروں میں بھی وہ چلتے پھرتے تھے. وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ، اور ہم نے پھر تم میں سے بعض کو بعض کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنایا. یعنی یہ کافروں اور اہل ایمان دونوں کا امتحان ہے کہ کون اللہ کے ماننے والے ہیں، کون اللہ کے نافرمان ہیں. کھرا کھوٹا یہ آزمائش کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کو الگ کرنا چاہتا ہے. اتصبرون، تو کیا تم صبر کرو گے؟ وکانا ربو کا بصیرا، اور اے نبی آپ کا رب ہے کہ جو کہ دیکھنے والا ہے. اب اس کے بعد آٹھواں اعتراض، وقال الذین، اب یہ جو موخر کیے گئے تھے تین اعتراضات اب وہ سامنے لائے جا رہے ہیں. آٹھواں اعتراض انہوں نے کیا، کفار مکہ نے اللہ کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکہ، اور جو لوگ ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے انہوں نے یہ کہا کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے گئے، یہ کوئی انسانوں میں کیوں رسول بنا کے بھیج دیا اللہ تعالیٰ نے. تو پہلے ہم نے اس کا جواب سمجھ لیا کہ بھئی اللہ نے فرمایا کہ زمین پر اگر فرشتے بسرے ہوتے تو ہم فرشتہ ہی بنا کے بھیجتے، کیونکہ فرشتوں کے لیے فرشتہ ہی حجت بن سکتا ہے. لیکن بھئی انسان بس رہے ہیں تو انسانوں کے لیے حجت کون ہو سکتا ہے؟ کوئی فرشتہ تو نہیں ہو سکتا نا. اگر ہم انسانوں میں فرشتہ بنا کے بھیجتے تو یہ کہتے کہ بھئی یہ تو فرشتہ ہے، اس کو تو کوئی حاجات نہیں ہے، اور ہمارے لیے تو ساتھ ساتھ یہ اتنی حاجات ہمارے ساتھ کمزوریاں لگی ہوئی ہیں، لہٰذا اس نے اگر کتنا کام کر لیا تو کون سا تیر مار لیا، تو یہ حجت توڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے ہی رسول بنا کے بھیجے حجت تمام کرنے کے لیے. نو اعتراض، او نرا رب بنا، انہوں نے کہا کہ یا پھر ہم اپنے رب کو دیکھ لیتے کھلم کھلا، ہمارے سامنے رب آ جائے، یہ کیا پردے کے پیچھے سے وہی جو ہے وہ بھیج رہا ہے. لقد استکبروا فی انفسہم واتوا عتوا کبیرا، اور در حقیقت انہوں نے اپنے دلوں میں اپنے زوم میں بڑا اپنے آپ کو سمجھا اور انہوں نے بڑی سرکشی کی. یوم یرون الملائکہ، اور جس دن وہ فرشتوں کو دیکھیں گے، یہ کہتے ہیں فرشتے کیوں نہیں بھیجے، لہذا جب یہ فرشتوں کو دیکھیں گے، لا بشرا یومئذ للمجرمین، تو وہ دن مجرموں کے لیے اس میں کوئی خوشخبری نہیں ہوگی. فرشتے تو اترتے ہیں پھر آخری فیصلہ لے کے اللہ کی طرف سے. ویقولون ہجرا محجورا، اور وہ کہیں گے کہ کوئی آڑ ہو جائے کہ جو اس عذاب سے جو وہ ہمیں بچا لے. اب جزوی نیکی کے لیے تمثیل اللہ تعالیٰ وہ ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اور ہم پھر متوجہ ہوں گے ان کے بعض کیے ہوئے اعمال کی طرف جو یہ دنیا سے کما کر لائے. فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اور ہم انہیں غبار کی طرح جو ہے وہ اڑا کے بکھیر دیں گے. یعنی یہ اعمال کے جس میں ریاکاری اور یہ ہے کہ حرام کام جو ہے وہ کرتے رہے، حرام خوری کرتے رہے، سود کا پیسہ آتا رہا، رشوت کا پیسہ آتا رہا، لوٹ گھسوٹ کے وہ مال اور دولت بینک بیلنس میں جمع کرتے رہے، اور ہر سال کیا ہو رہا ہے جی، حج ہو رہا ہے. ماشاءاللہ، حرام کمائی پر حج ہو رہا ہے، حرام کمائی پر افطار اور ڈنر ہیں کہ جو کہ کرایا جا رہا ہے. انا للہ وانا الیہ راجعون، تو ان جزوی اعمال اور دکھاوے کے اعمال، حرام خوری پر جو بھی نیک اعمال کیے جائیں، ان کا تصور اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ ہم اڑا کے ان کو بکھیر دیں گے، کوئی حیثیت ان کی نہیں. اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقر، اور اس دن جنت والے بہت اچھے ٹھکانوں میں ہوں گے. واحسن مقیلا، بہترین وہ آرام گاہ میں ہوں گے. اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ اس گروہ میں ہمیں شامل فرمائے. ویوم تشقق السماء بالغمام، اور جس دن بادل سے آسمان پھٹ جائے گا. ونزل الملائکۃ تنزیلا، اور فرشتے اتارے جائیں گے بکثرت. الملک یومئذ الحق للرحمن، اور اس دن حق پر مبنی بادشاہت تو وہ تو رحمان یعنی اللہ کے لیے ہوگی، سچی بادشاہت تو وہ اللہ کے لیے ہوگی. یعنی اس دنیا میں بھی اصل بادشاہ کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اس دنیا میں اللہ نے انسان کو 0.00001% جو تھوڑا بہت اختیار دے دیا، آزمائش کے لیے دیا. لہذا اس تھوڑے سے اختیار کو انسان لے کے سمجھتا ہے کہ وہ اصل حاکم ہے، وہ چودھری ہے، وہ جو چاہے کرے، جیسے چاہے اپنے مال سے جو ہے وہ دوسروں کے مال غضب کر کے اور لوٹ خون پسینہ ایک کرے، اس کا کمائی پوری سمیٹ لے. لہذا اس دنیا میں بھی اللہ بادشاہ ہے، لیکن اس تھوڑے سے اختیار کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو جو ہے وہ اکڑ جاتا ہے، بادشاہ سمجھتا ہے، اور قیامت کے دن پھر واقعتاً جو رحمان ہے اس کی وہ اصل بادشاہت وہ قائم ہوگی. لمن الملک اليوم، پوچھا جائے گا کہ آج بادشاہت کس کی ہے، فرمایا جائے گا للہ الواحد القہار، اس اللہ کے لیے جو یکتا ہے اپنی ذات میں اور چھایا ہوا ہے. فرمایا وکان یومن الکافرین عسیرا، اور وہ دن کافروں پر بڑا سخت ہوگا. اب ذرا غور کیجئے اگلی جو آیات ہیں، اللہ معاف کرے، بری صحبت کا جو نقصان ہے یعنی بیڈ گیدرنگز. آج یہ جو دنیا میں دوست ہوتی ہے نا، یہ بڑی قیمتی دوستی ہے. یعنی جو بھی دین کے لحاظ سے دوست ہو جائے، دین کے لحاظ سے اسلام پر مبنی دوستیاں، تقوی کی بنیاد پر دوستیاں قائم ہوں. لہٰذا انشاءاللہ ہم قرآن میں آگے پڑھ لیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ خلا یوم بادہم لبادن عدو الا المتقین. روز قیامت جو ہے وہ گہرے ترین دوست جو ہے وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. خوشخبری یہ ہے الا المتقین، جن کی دوستیاں تقوی کی بنیاد پر بنی دنیا میں، وہ دوستیاں آخرت میں بھی جنت میں بھی ساتھ رہیں. وہاں پر بھی جو ہے وہ گیدرنگ خوش و خرم وہ دوست ہیں کہ جو جنت میں تکیہ لگائے آمنے سامنے جو ہے وہ خوش گپیاں کر رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ایسی دوستیاں ہم سب کو نصیب فرمائے. لیکن بری صحبت اور بری دوستی، یہ اس کا انجام کیا ہے؟ یہ ہلا دینے والی آیت. وَيَوْمَ يَعْضُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، اور جس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو چبائے گا، اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا. یقول یا لیتنی اتخذت مع رسولی سبیلا، اور وہ کہے گا کہ ہائے کاش کہ میں نے رسول کے ساتھ اپنا راستہ اختیار کر لیا ہوتا، میں نے رسول کی جو ہے وہ اتباع کر لی ہوتی، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اور ہائے میری شامت حمال کہ میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا، میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا، اس نے مجھے مروا دیا، مجھے جو ہے وہ دنیا کے معاملات میں بالکل غرق کر کے اور یہ کہ دنیا دکھا کے بالکل آخرت سے بے بہرا کر دیا۔ لہٰذا یہ جو دوستی ہے نا، اچھی دوستی اور بری دوستی، اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم عطر فروش اور بھٹی دھوکنے والے کی مثالیں دے کر یہ اچھی اور بری دوستی کو واضح کیا ہے۔ آپ نے اچھی دوست اچھے دوست کی مثال دی ہے کہ جیسے کہ عطر فروش ہوتا ہے، آپ عطر فروش جو بھی پرفیوم کی عطر فروش کی دکان ہے، آپ اس میں جا کے کھڑے ہو جائیں، آپ کوئی اس سے دوستی نہ کریں، پیچھے ہٹ کے کھڑے ہوئے، لیکن آپ کو اس صحبت کے اثرات ہیں کہ جو کہ محسوس ہو جائیں گے، کیا وہ خوشبو ہے کہ جو کہ آپ کو پہنچ جائے گی۔ اسی طرح آپ بھٹی دھوکنے والے کی بھٹی پر جا کے کھڑے ہو جائیں، کچھ نہ کریں، لیکن یہ ہے کہ وہ اس کی جو حرارت ہے اور دھول مٹی ہے وہ آپ تک پہنچ جائے گی۔ یہی اثرات ہیں، یعنی یہ کمپنی میکس اے مین پرفیکٹ جو کہا جاتا ہے، یہ کیا ہے، یہی قرآن واضح کر رہا ہے نا کہ بھائی دوستیاں وہ کرو کہ جو دین کے لحاظ سے ہوں، تقوی کے لحاظ سے ہوں، ایمان کے لحاظ سے ہوں، یہ پھر کام آنے والی ہیں، ورنہ تو حال یہ ہے کہ جو دنیا دار تم نے دوست بنایا تو ہارٹ کاٹے گا اپنے، اور جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ یعنی لانت منامت کرے گا کہ کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا۔ اور یہی تقاضا سورہ توبہ میں ہم پڑھ کر آئے، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اچھی گیدرنگ اختیار کرو، لقد اضلنی عن الذکر، البتہ اس نے مجھے نصیحت سے بہکا دیا، بعد از جہانی کہ جبکہ وہ نصیحت میرے پاس پہنچ چکی تھی، وکان شیطان للانسان خذولا، اور یہ شیطان انسان کو عین وقت پر جو ہے وہ تنا چھوڑ کر جانے والا ہے۔ لرزا دینے والی آیت ہے آگے، آیت نمبر 30 سورہ فرقان۔ دل کو تھام کر یہ سنے بات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم رسول کی شفاعت کے امیدوار ہیں کہ نہیں؟ ہم اپنے اندر یہ خواہش رکھتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کے رسول کی مائیت نصیب ہو، آپ کا ساتھ نصیب ہو، آپ ہماری طرف نظر کرم کریں، آپ کے حوض کوثر سے، آپ کے دست مبارک سے، آپ کے حوض سے جام پینا ہمیں نصیب ہو، یہ ہم خواہش رکھتے ہیں کہ نہیں؟ ہر مومن کے اندر خواہش ہوگی، لیکن نقشہ یہ ہو جائے کہ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مائیت کے بجائے ہمارے خلاف شکایت لے کے کھڑے ہو جائیں، یعنی لرزہ آتا ہے نا ایک دم سے یہ سن کر۔ ذرا قرآن مجید کی آیت پڑھیے، سورہ فرقان کی آیت نمبر 30، وقال الرسول، اس دن رسول فرمائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم روز قیامت، شکوہ ہے اللہ کے رسول کا کس کے خلاف، ذرا دیکھیے، یا رب، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، بے شک میری اس قوم نے اس قرآن کو بیکار شہ سمجھ کر اس سے ہجرت اختیار کر لی، اس کو بالکل ترک کر دیا، اس کو کوئی ویٹیج نہیں دیا۔ یہ شکوہ کس کا ہے؟ اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم روز قیامت، میری اس قوم نے، میرے ان امتیوں نے اس قرآن کو بیکار شے سمجھ کے ہجرت اختیار کر لی۔ میں نے عرض کیا پہلے، کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں کافروں کی طرف نظر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جلا رہے ہیں وہ اپنا نقصان کر رہے ہیں، قرآن پر اللہ کے رسول پر کوئی نہیں حرف آئے گا انشاءاللہ، لیکن اپنے گروبانوں میں ہمیں جھانکنا ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ یہ قرآن کے جس کو ہم تک پہنچانے کے لیے یہ شکوہ بجا نہیں اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم روز قیامت، کہ اللہ اس ہدایت کو ان تک پہنچانے کے لیے عرب کی سرزمین پر میری پیٹھ پر اوجڑی رکھی گئی، اتنی تکلیف میں نے جو ہے وہ برداشت کی، طائف کے موقع پر جو ہے وہ تاک تاک تر بدماشوں نے میرے پتھر ہیں کہ جو کہ مارے، یہی ہدایت میں دینے گیا تھا نا، قرآن پہنچانے گیا تھا، یہ تاک تاک کر پتھر مارے گئے، میرے نالین مبارک جو ہے وہ خون آلود ہوئے، میں بے ہوش ہو کے گرا، ریتیلی زمین پر گھسیٹا گیا اللہ کے رسول کو طائف کے موقع پر۔ شکوہ بجا ہے، اللہ کے رسول فرمائیں گے کہ احد کے میدان میں اللہ بدبختوں نے میرے دندان مبارک شہید کیے، خون کا فوارہ جاری ہوا، خوت کی کڑیاں میرے جبڑوں میں پیوست ہو گئیں، تو لہٰذا یہ شکوہ بجا نہیں اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ میرے امتی کے جو کہ قرآن کو ویٹج انہوں نے دی، کوئی اہمیت نہیں دی، یہ دنیا میں 15 سے 20 سال جو ہے وہ رگڑا کھاتے رہے، ایک ایک چاٹا ہے ہم نے، یقین کریں، میں تو خود انجینئرنگ کر کے بیٹھا ہوں، ہم سب جو ہے وہ بیٹھے ہیں، پڑھا لکھا طبقہ بیٹھا ہے، ہم سب جانتے ہیں، یہ 4 سال کا انجینئر نہیں کہلاتا آج، اسپیشلائزیشن، ہر لائن میں سیچوریشن، بڑھتے چلے جائیں، گھستے چلے جائیں، میڈیکل جو ہے وہ 5-6 سال کا نہیں رہا، اسپیشلائزیشن، پندرہ سے بیس سال ہم لگاتے ہیں، کیا اس طبقے کے سامنے یہ عذر ہوگا روز قیامت کہ اللہ ٹائم نہیں تھا؟ معذرت کے ساتھ بہت ہی جرت والے الفاظ ہوں گے، قبول نہیں ہوں گے، لیم ایکسکیوز ہے. اے اللہ تیری زبان ہم نہیں جانتے تھے، تو بھائی انگریزی جانتے تھے ہم، انگریزی اتنی سیکھی کہ انگریزوں کے دانت کھٹے کر رہے ہیں، جرمن لینگویج سیکھ رہے ہیں، چائنیز سیکھ رہے ہیں، عربی نہیں سیکھ سکتے، اتنی سائنٹیفک زبان. میں عرض کروں 10 مہینے کا یہ کورس بار بار میں آپ کو دعوت دوں گا انشاءاللہ. آج انشاءاللہ سیکنڈ سیشن میں اختتام پر اپنے ترجمے کے وہ انجمن کا تعارف بھی آ جائے گا، انجمن خدام القرآن، جس کے تحت یہ اکیڈمیز جو وہ قائم ہوئی اور کیا کام ہے وہ بھی آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں. اللہ تعالیٰ یہ اندر یہ نرم گوشہ پیدا فرما دے کہ موت سے پہلے پہلے زندگی کا کیا پتا ہے. ماشاءاللہ بزرگ ساتھی ابھی ملے، نوجوان کچھ ساتھی مل رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ بھئی یہ کورس کس طرح سے ہوگا، خوشی ہوتی ہے. یعنی یہ تڑپ ہے نا کہ جو کہ پیدا ہوئی، یہ تاثیر کس کی؟ اسی قرآن کی ہے، کوئی الفاظ کی تاثیر نہیں. بندے کی کیا تاثیر؟ یہ قرآن کا وہ میگنیٹ ہے کہ جو واقعتاً اس کی طرف وہ کشش ہے کہ جو کھینچ لیتا ہے اپنی سعید روحوں کو. بھلا یہ ہے کہ جو یعنی ہٹ دھرم ہے، اللہ تعالیٰ ہٹ دھرمی سے محفوظ فرمائے، یہ تڑپ اندر رہے. دیکھیے دعا کیجئے گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے. فریش آرز ہیں، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، 9:45 سے 1 بجے کی کلاسز ہیں، مارننگ آرز، فریش آرز رکھے اس لیے کہ بھائی یہ دین تقاضا ہی جو ہے وہ فریش مائنڈ وہ چاہتا ہے. اس کو اگر سیکھنا ہے قربانی دینی. اور میں تو عرض کیا کہ انجینئرز کیا، ڈاکٹرز کیا، سی اے کیا کرنے والے سب آپ کو اسٹوڈنٹ بن کر وہاں پہ بیٹھے ہوئے نظر آتے. ماشاءاللہ اتنا زبردست جو وہ ماحول ہوتا ہے، خواتین با پردہ پیچھے ہو رہی ہوتی، سینکڑوں ہزاروں خواتین حضرات جو ہے وہ اس سے مستفید ہو چکے. اور یہ جو 46 مقامات پر دل باغ باغ ہوتا ہے الحمدللہ، ثم الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے 46 مقامات پر جو بھی یہ مدرسین اس وقت یہ دورہ ترجمہ قرآن، خلاصہ مضامین قرآن ان محافل میں ترابی کے ساتھ کر رہے ہیں، اکثر و بیشتر وہ اسی کورس سے جو ہے وہ رجوع القرآن کورس سے گزرے ہوئے الحمدللہ. لہٰذا یہ 4 مقامات آپ کے یہ کراچی کے ہیں الحمدللہ. قرآن اکیڈمی ڈیفنس یہ مدر اکیڈمی ہے، پھر یہ قرآن اکیڈمی فیڈل بیری یاسین آباد میں اکیڈمی بنی، پھر یہ سالکین بسیرا جوہر میں الحمدللہ یہ انسٹیٹیوٹ ہے. اور اللہ دعا کرے، میں نے عرض کیا تھا کہ اکیڈمی آپ کے اس محلے میں اور جوہر میں ارادہ ہے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اس میں تقویت دے اور وسائل غیب سے پورے فرمائے، تو اکیڈمی انشاءاللہ بنانے کا ارادہ. پر ابھی سالکین بسیرا میں یہ پروگرام ہے، قرآن اکیڈمی کورنگی ہے الحمدللہ، پھر حیدرآباد میں لطیف آباد کا مقام ہے، اس میں یہ کورس ہے انشاءاللہ 30 مئی سے یہ شروع ہو رہا ہے، 23 مئی، اور 22 مئی کو اس کی جو یعنی اورینٹیشن کلاس ہے اور جو یعنی پرائز ڈسٹریبیوشن سیریمنی اور سرٹیفکیٹ سیریمنی ہے انشاءاللہ، پچھلے جو بھی طلبا ہیں ان کی، تو اس میں آئیں، اس میں تعارف حاصل کریں. ایک یعنی جو بھی ڈاکومنٹری ہے وہ آج ہم جو ہے وہ سماعت اس کی دیکھ لیں گے اور جو ہے وہ سامنے آ جائے گی. تو بہرحال اللہ سے دعا تو کریں نا سر. یعنی میں تو عرض کرتا ہوں کہ ذہن میں یہ چیز ہے کہ چھٹیاں نہیں ملیں گی جاب سے، تو بھائی آپ اپلیکیشن تو کر دیں نا، فائل پٹ اپ کر دیں، کام آپ کا ہو گیا. اپنی تڑپ دکھائیں اللہ کو، مانگے اللہ تعالیٰ سے، رو رو کے مانگے کہ اللہ کتنا عرصہ گزر گیا، 1 سال تو مجھے کوئی 10 مہینے فارغ کرنے کی توفیق دے دے، پھر آپ دیکھیں کہ کس طرح سے غیب سے اللہ کی مدد آتی. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو کوشش کرتے ہیں ہم لازمن انہیں اپنے ہدایت کے راستے کھولتے چلے جاتے. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے. یہ قرآن، یہ اللہ کے رسول کی کا شکوہ ہے کہ جو کہ بجا ہے کہ یا ربی انا قوم اتخذوا ھذا القرآن محجورا، اے میرا رب بے شک میری اس قوم نے اس قرآن کو بیکار شے سمجھ کے اس سے ہجرت اختیار کر لی، قرآن رکھ دیا بس جزدانوں میں لپیٹ کر جس کو امام بنانا تھا. اور یہ ہے کہ جو فیصلے ہو رہے ہیں، کاروبار کیسا کرنا ہے، بس من مانے ہیں، جو چل رہا ہے دھندا چل رہا ہے وہ چل رہا ہے، سودی کاروبار چل رہا ہے، رشوت خوری چل رہی ہے، سب چل رہی ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. فرمایا وکذالک جعلنا لکل نبی عدوا من المجرمین، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن بنائے مجرموں میں سے. وکفا بربک ہادیا ونصیرا، اور نبی آپ کا رب کافی ہے ہدایت دینے والا اور مددگار. 10واں آخری اعتراض، وقال الذین کفروا، اور کہا کافروں نے کہ لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدۃ، بھئی محمد پر یک بار کی قرآن ایک ہی مرتبہ کیوں نہیں نازل ہو گیا؟ تورات آئی پوری کتاب آئی، انجیل آئی پوری آئی، اب یہ محمد پر قرآن نازل ہو رہا ہے ٹکڑوں ٹکڑوں میں، یک بار کی کیوں نہیں نازل ہوتا؟ تو جواب یہ کذالک، ایسے ہی ہونا ہے، اور یہ تدریجن ہی اللہ تعالیٰ نے نجمن نجمن اس کو نازل کرنا ہے. کیوں؟ لینو سب بھی تب ہی فوادک، کہ تاکہ نبی آپ کا دل اس سے جو ہے وہ مضبوط کریں، آپ کو ثابت قدمی جو ہے وہ عطا فرمائیں. بھائی بارش بھی مناسب مقدار میں برسے تو فصل کے لیے وہ اچھی رہتی ہے، اگر تو تیز برس جائے تو فصل کیا ہو جائے گی، تباہ ہو جائے گی کہ نہیں. تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، اور یہ ایک جد و جہد کے دوران یہ قرآن نازل ہو رہا ہے وقفے وقفے سے، جو جد و جہد انقلابی تحریک جیسے آگے بڑھ رہی. ورتناہ ترتیلا، اور ہم نے اے نبی اس کو پڑھ کر آپ کو سنایا ہے ترتیل کے ساتھ، اور یہی حکم ہم انشاءاللہ پڑھ لیں گے، یعنی سورہ مزمل میں ورتل القرآن ترتیلا، اس کو آپ قرآن کو پڑھیں ترتیل کے ساتھ. ٹہر ٹہر کے ترتیل کے معنی کیا ہے؟ ٹہر ٹہر کے پڑھنا، سمجھ سمجھ کے پڑھنا، اور اتباع کی نیت سے پڑھنا. یہ ترتیل میں یہ تینوں معنی ہیں کہ جو کہ شامل. ولا یاتونک بمثل الا جئنا بالحق واحسن تفسیرا، اور مشرکین وہ اے نبی آپ کے پاس کوئی بات نہیں لاتے مگر ہم ٹھیک ٹھیک جواب اور بہترین وضاحت ہے کہ جو کہ آپ کو پہنچا دیتے ہیں. تو لہٰذا انہوں نے پوچھا ذوالقرنین کون ہے، انہوں نے پوچھا اصحاب کہف کون ہے، انہوں نے پوچھا روح کے بارے میں بتائیے. تو لہٰذا جو سوالات یہ کرتے ہیں، عجیب عجیب سوالات انہوں نے کیے، لیکن ٹھیک وقت پر ہم نے بہترین طریقے سے وہ جوابات ہیں کہ جو کہ آپ کو عطا فرمائے. الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم، بڑی خطرناک بات ہے، اللہ تعالیٰ جہنم کی ہولناکی سے محفوظ فرمائے. کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ اپنے منہوں کے بل جہنم کی طرف جمع کیے جائیں گے. کس کے بل؟ منہوں کے بل. ہم اس وقت چلتے کیسے ہیں زمین میں؟ پاؤں کے بل. اللہ فرما رہے ہیں منہ کے بل جہنم میں لائے جائے گا. اللہ کے رسول سے پوچھا بخاری کی روایت میں، اس آیت کی تشریح میں صحابہ کرام لرز گئے نا، پوچھا اللہ کے رسول سے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ منہ کے بل یہ کیسے ممکن؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پیر کے بل چلا سکتا ہے وہ منہ کے بل پر بھی چلا کر اور جہنم میں داخل کرنے پر وہ ہستی ہے کہ جو کہ قادر ہے. اللہم اجرنا من النار، اللہ تعالیٰ اس جہنم کی ہوا سے بھی محفوظ فرمائے. اولئک شر مکانا واضل سبیلا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بدترین مقام میں ہیں اور بہت زیادہ بہکے ہوئے راستے پر ہیں. ایک رکو انشاءاللہ اور کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد وقفہ کرتے ہیں. فرمایا کہ ولقد آتینا موسی الکتاب، اور یقیناً ہم نے موسی علیہ السلام کو کتاب دی تورات. وجعلنا معه اخاه هارون وزیرا، اور ان کے ساتھ ان کے بھائی کو بھی ان کا معاون بنا دیا، رسالت میں شامل کر دیا ہارون علیہ السلام کو. فقلنا اذهبا الى القوم الذين كذبوا باياتنا، ہم نے دونوں سے کہا کہ جاؤ اپنی قوم کی طرف کہ جو جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا. فدمرناهم تدبیرا، تو ہم نے انہیں بری طرح ہلاک کر کے تباہ کر دیا. وقوم نوح لما كذبوا الرسل، اور قوم نوح نے بھی اپنے رسولوں کو جھٹلایا. اغرقناہم، تو ہم نے انہیں غرق کر دیا. وجعلناہم للناس آیا، اور ہم نے ان کو نشان عبرت بنا دیا لوگوں کے لیے. وآتدنا للظالمین عذابا علیما، اور ہم نے ظالموں کے لیے پھر دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. وعاد وثمود واصحاب الرس، اور یہ قوم عاد اور یہ قوم ثمود اور وہ اصحاب الرس یعنی کنویں والے. کون ہیں کنویں والے؟ ان کے لیے یہ بات آتی ہے، یہ ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنے وقت کے نبی کو کنویں میں لٹکا کر جو ہے وہ ان کو شہید کر دیا تھا. وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا، اور ان کے درمیان بہت سی جماعتیں کہ جن کو ہم نے مختلف عذاب دیے. وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ، اور ہم نے ہر ایک کے لیے مثالیں بیان کی. وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَدْبِيرًا، اور مگر جب انہوں نے نصیحت نہ پکڑی تو ہم نے تباہ کر کے ان کو بالکل صفحہ ہستی سے مٹا دیا. وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ، اور یقیناً وہ قوم لوط اس بستی پر بھی وہ آئے. اللتی امطرت مطر السو، وہ بستی قوم لوط کے جس پر پتھروں کی بری بارش ہے کہ جو کہ برسائی گئی. افلم یکون یرونہا، تو کیا وہ اسے دیکھتے نہیں رہتے؟ ان کے آثار ہیں کہ جو کہ یہ قریش مکہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں قوم لوط کے. بلکان لا یرجون نشورا، اور بلکہ وہ دوبارہ جی اٹھنے کی امید نہیں رکھتے. اصل مسئلہ یہ ہے. وَإِذَا رَأَوْكَ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، اور جب نبی وہ آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا صرف ہنسی مذاق ہے کہ جو کہ بناتے ہیں، کبھی شاعر کبھی مجنون کبھی ساحر معاذ اللہ. حاض الذی باس اللہ رسولہ، اور تنزن یہ کہتے ہیں کہ کیا یہ ہیں وہ کہ جسے اللہ نے رسول بنا کے بھیجا ہے؟ یہ محمد یہ یتیم ہی ملا تھا اللہ کو رسول بنانے کے لیے معاذ اللہ. ان کاد لا یضلنا عن آلہتنا لولا ان صبرنا علیہا، اور قریب تھا کہ وہ ہمیں ہمارے معبودوں سے بہکا دیتا اگر تو ہم ان معبودان باطل پر جمے نہ رہتے. یہ وہ طنز تھا کہ جو کہ کفار مکہ کا اللہ کے رسول کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم. اب جواب کیا ہے؟ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، وہ جلد جان لیں گے کہ جب یہ اپنی آنکھوں سے عذاب دیکھیں گے. من اضل سبیلا, کہ کون ہے کہ جو زیادہ راہ راست سے گمراہ ہوا ہے, بھٹکا ہوا ہے. ارائیت من اتخذ الہ ہواہ, اے نبی کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا کہ جس نے اپنے نفس کو اپنا الہ بنا لیا. ہم تو ابھی الہ سمجھ رہے تھے کہ بس یہ بت جو کہ مشرکین نے بنائے اور جو مزاروں پر جو یہ یعنی شرک ہوتا ہے قبر پرستی, بس یہی بت بنائے ہوئے ہیں, ہم تو ابھی تک یہی سمجھتے تھے. اللہ تعالیٰ فرمانے کہ کیا آپ نے اللہ کے رسول نہیں دیکھا کہ جس نے اپنے نفس کو اپنا الہ بنا لیا, معبود بنا لیا. کیا مطلب الہ بنا لیا نفس کو؟ بھائی دیکھیں, ایک ہوتی ہے من چاہے زندگی, ایک ہے رب چاہے زندگی. ہم سے تقاضا کیا ہے, کون سی زندگی ہمیں بسر کرنی ہے, من چاہیے رب چاہیے؟ رب چاہے زندگی. من چاہے زندگی کیا ہے بھائی؟ جو نفس کہہ رہا ہے وہ کر رہا ہے انسان, جو رب کہہ رہا ہے وہ نہیں کر رہا. من چاہ رہا ہے کہ بھائی آج فجر میں نہیں اٹھو تو تین مہینے تک نہیں اٹھو, سال تک نہیں اٹھو, بڑے سو رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں, ماتھے پر بل نہیں. کیوں؟ کیونکہ نفس کی چاہت یہ. اور رب کی چاہت کیا ہے؟ الصلاۃ خیر من النوم. خاص طور پر فجر کے اذان میں یہ الفاظ شامل کیے گئے, بھائی نماز نیند سے بہتر ہے, نماز نیند سے بہتر ہے. اور نفس کہہ رہا ہے سوتے رہو, اور ہم اپنے طرز عمل سے سو کر کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ النوم خیر من الصلاۃ. نہیں بھائی, نیند جو وہ نماز سے بہتر ہے. میری نیند خراب نہیں ہونی چاہیے, کہہ کے سوتے ہیں بھائی اٹھانا نہیں, میری نیند ڈسٹرب نہیں کرنا. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یہ ہے وہ نفس پرستی. جبھی تو اللہ کے رسول, یہ دولت انسان کا بت بنتا ہے. جبھی تو اللہ کے رسول نے فرمایا تئیس عبد الدیناری و عبد الدرم, ہلاک و برباد ہو جائے دھرم و دینار کا بندہ. نام کا عبد الرحمن عبد اللہ, لیکن وہ عبد الربیہ ہے, عبد الدولر ہے, عبد الدینار و دھرم ہے. اللہ تعالیٰ اس یعنی پوجا سے ہمیں محفوظ فرمائے. یہ ہے نفس کی یعنی عبادت, نفس کو الہ بنانا. جو نفس کہہ رہا ہے وہ کر رہا ہے. افا انت تکون علیہ وکیلا, تو کیا اے نبی آپ اس پر نگہبان ہو جائیں گے؟ کیا آپ ان کا ذمہ لیں گے؟ کیا آپ ان نفس پرستوں کی جو ہے وہ شفاعت اور سفارش کریں گے؟ ام تحسبوا ان اکثرهم يسمعون او يعقلون, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان میں سے اکثر سنتے یا عقل سے کام لیتے ہیں؟ انہم الا کلام, اور یہ نہیں ہے مگر یہ چوپایوں کی مانند ہیں, جانوروں کی مانند ہیں. بل ہم اضل سبیلا, بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے راستے سے. بھائی یہ شریعت کیا جانوروں کے لیے اللہ نے نازل کی؟ یہ کتابیں کیا یہ رسول جانوروں کے لیے اللہ نے نازل کی ہے؟ یہ تو انسان کے لیے نازل کیے تھے نا, ہدایت کا سامان سامنے رکھا انسان کے لیے, میرے اور آپ کے لیے. اب ہم جانوروں کی سطح پر زندگی بسر کرنے پر آمادہ ہو جائیں تو پھر جانوروں سے بدتر ہی ہوں گے نا, جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں واقعتاً اس طرز عمل سے محفوظ فرمائے, اور جو بھی یہ نصیحتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں واقعتاً نصیحت پکڑنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. سب بندی اہتمام کے ساتھ کیجیے. اب انشاءاللہ ہم چار رکعت میں حافظ صاحب سے اس کی سماعت فرمائیں گے, اور دوبارہ سے پھر اگلی نصیحت کا آغاز کریں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ.